يا رب لك الشكر والحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. گزشتہ درس میں ہم نے تعوذ اور تسمیہ پر کلام کیا اور پھر قرآن کریم کے علوم کی تقسیم کی اور آخر میں دو باتیں کہی. ایک کے مطابق علوم قرآن چھ ہیں جیسے مولانا شبیر احمد صاحب مرحوم نے فرمایا ہے، توحید، رسالت، احکام، قیامت، موافقین، مخالفین، اور وہ فاتحہ میں موجود ہے. اور دوسری قسم کے مطابق چار مسئلے بالتفصیل بیان ہوئے ہیں، اللہ کا خالق ہونا، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر و برکات کے اختیارات کا ہونا، اور قیامت کے وقوع کا. اور یہ چاروں مسئلے سورۃ فاتحہ کے اندر بیان ہوئے ہیں ابتدائی میں. سورۃ فاتحہ یا کسی بھی سورت جاننے کے لیے پانچ باتیں جاننا ضروری ہوگا. ایک دعوت سورہ یعنی موضوع ہوا، اس سے مراد یہ کہ اس سورت میں خاص چیز کیا بیان ہوئی ہے. جیسے حضرت عمر نے حضرت ابن عباس کی موجودگی میں صحابہ سے پوچھا تھا کہ سورت نصر میں خاص چیز کیا ہے. دوسرا، سورت کا ما بعد یا ما قبل سے تعلق. تیسرا، سورت کا امتیاز. چوتھا، سورت کے مضامین کا حال، کہ اس میں امر و نہی زیادہ ہے یا اخبار و قصص. اور پانچواں، اس سورت کے فقہی مسائل یا احکام. سورت فاتحہ کے بارے میں تین قول ہے. پہلا قول یہ ہے کہ دعوی سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی الحمدللہ، اور رب العالمین دلیل اول، الرحمن الرحیم دلیل ثانی، اور مالک یوم الدین دلیل رابع، دلیل ثالث. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ تفریعی دعویٰ ہے کہ جب وہی معبود اور مستعان ہے تو صرف اسی کی عبادت کرنی ہے اور اس سے مدد مانگنی ہے. اہدنا الصراط المستقیم یہ تثبیت ہے کہ دعوے پر مستقیم کیسے رہو گے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ نتیجہ ہے، تاکہ ہم بہکے نہیں اور خدا کی نعمت اور نصرت کے مستحق رہے. دوسرا قول، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی دعوی سورت یا موضوع ہے. اور ما قبل کے ادلہ الحمدللہ یہ پہلی دلیل ہے جو وجود پر دلالت کر رہی ہے. اور رب العالمین یہ تربیہ دوسری دلیل ہے، الرحمن الرحیم تیسری ہے، اور مالک یوم الدین چوتھی ہے. کبھی دلائل دعوی سے پہلے ذکر ہو جاتی ہے دعوے کی اہمیت کے پیش نظر، تاکہ دعوے سے تنفیر پیدا نہ ہو جائے. اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تکمیل ہے جس کو تنویر و توضیح بھی کہتے ہیں. تیسرا قول یہ ہے کہ دعوی سورت اہدنا الصراط المستقیم ہے، اور اس سے قبل ادلہ ہے، اور اس کے بعد نتیجہ ہے. اس سورت کی ابتدا حمد خداوندی سے، اس میں الف لام داخل ہے الحمدللہ، اور الف لام کے بارے میں تین قول ائمہ نحو کے معروف ہے. اصل وضع الف لام کا عہد کے لیے، یعنی وہ حمد اور ثنا جو معہود ہے، جو لائق ہے شان الوہیت کے اور اللہ رب العالمین کے لیے. استغراق اگر ہو گیا تو بحامد حسن مراد ہوں گے، اور اگر جنس ہوگا تو جنس حمد ما یلیک بتعظیمہ. باقی حمد کے بارے میں مشہور قول یہی ہے کہ هو الثناء علی الجمیل علی جهة التفضیل. یہ تین لفظ ہوتے ہیں، ایک حمد، دوسرا مدح، اور تیسرا شکر، جو محسن کے لیے منعوم استعمال کرتا ہے. مدح مطلق تعریف کو کہتے ہیں، مدحت الجدار، مدحت زیدک، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد. میں نے حضرت کا مدح کر کے حضرت کی تعریف نہیں، اپنے مقالے کو منور کیا ہے. ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد. شکر نعمت کے بعد ہوتا ہے، اور حمد عظمت کے لیے ہوتا ہے. سواء کان انعم او لم ینعم. مدارک نے کہا ہے کہ حمد هو الوصف بالجمیل علی جهة التفضیل، مدارک جلد ایک صفحہ 3. سب سے عمدہ تنقیح مدارک کی، مختصر اور انتہائی جامع. الحمد هو الثناء علی اللہ بالفضیلت، اللہ کی ایسی تعریف کرنا جو اس کی بزرگی کے لائق ہو. وہو احس من المدح و اعم من الشکر، یہ مدح سے تو خاص ہے لیکن شکر سے عام ہے. فإن المدح يقال في من يكون من الإنسان باختياره. مدح ایک ایسی چیز کا کیا جاتا ہے جو انسان کے اختیار میں، جیسے ایک شخص کی آپ مدح کرتے ہیں کہ سخی بہت ہے، شجاع بہت ہے، عالم بہت، یہ تقریباً صفات اختیاریہ ہے، لیکن حمد اس پر ہے جو اختیار میں نہ ہو اور اللہ نے عطا کیا، اور شکر فی مقابلۃ النعمہ، فکل شکر حمد ولیس کل حمد شکر، عموم و خصوص کی مناسبت ہے، مفردات امام راغب صفحہ 131. امام قرطبی نے کہا ہے کہ حمد کے معنی ہیں الثناء الکامل، پوری تعریف، تفسیر قرطبی جل 1 صفحہ 133. امام ابو جعفر طبری اور ابو العباس مبرد دونوں فرماتے ہیں کہ ان الحمد و شکر بمعنی واحد، دونوں ہم معنی ہیں، لیکن دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ ہاں ذالے سے بھی مرضی ہے، یہ پسندیدہ بات نہیں، فرق تو ہے. الصحیح ان الحمد ثناء علی الممدوح بصفاتہ، صحیح یہ ہے کہ ہم ممدوح کی ایسی تعریف اس کی صفت کی، من غیر سب کے احسان، کہ پہلے کوئی احسان نہیں ہے، والشکر ثناء للمشکور بما اولى من الاحسان، شکر تو کسی نعمت کا ہوتا ہے. ایک شاعر کا شعر پیش کیا ہے کہ اذا نحن اثنینا علیک بصالح، اذا نحن اثنینا علیک بصالح، جب آپ کے کسی کارنامے کی ہم اب تعریف کرتے ہیں، فانت کما نثنی و فوق الذی نثنی، آپ ہماری تعریف سے بہت بڑھ کر. اذا نحن اثنینا علیک بصالح فانت کما نثنی و فوق الذی نثنی، شیخ سعدی نے کہا ہے نا، وصف تو را گر کو ند ورنہ کو ند اہل فضل، حاجت مشاتنے سروئے دل آرام را، کوئی آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، وصف تو را گر کو ند ورنہ کو ند اہل فضل، حاجت مشاتنے سروئے دل آرام را. تفسیر خازن میں ہے المدح والحمد اخوان وقیل بینهما فرق ومعنى الحمد هو الثناء بجميل الافعال. حمد کے معنی ہے بہترین کارکردگی کی تعریف کرنا، الحمد هو الثناء بجمیل الافعال. حمد کا نقیض ذم ہے، جیسے شکر کا نقیض کفر ہے، یعنی کفران ہے. تھوڑا بہت وہ بھی کر سکتے تھے، حج میں پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الا شریک لک هو مختار لک. کوئی ایسا پیارا ہو جو تجھے پسند ہو، اور وہ بھی تھوڑا بہت ہاتھ پیر ہلائے تو ہوگا. وہ ایسے ہمارے زمانے کے مشرکین کہتے ہیں کہ یہ خدا تعالی کے لاڈلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے. ایک نقصان یہ ہو گیا کہ مسلمان معاشرے میں مشرک کا رد تو ہے، لیکن مشرک کے پہچاننے میں تسامح ہو گیا بہت سخت. اور شاید اس تسامح کی دو وجہ، ایک جس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے مشائخ پیدا ہوئے ہیں وہ ہندوستان ہے، اور ہندوستان میں جو فرقہ مشرکین کا تھا وثنی ہندو، وہ مندروں میں بت رکھ کے پوجتے تھے، اور عمر بھر ہمارے اکابر اور علماء ان کا رد فرماتے تھے، تو شاید ذہن اس کو کہیں جو بت بنائے اور اس کا سجدہ کرے، یہ خیال نہیں رہا کہ تمام یادگاریں جب بھی ہوتی ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں کی ہوتی ہے. کسی بھی نیک بندے کی یادگار کو خلاف شرع طریقے سے پوجنا وہ کفر اور شرک ہے. ایک وجہ جو عقلی ہے وہ تو یہ سمجھ میں آئی ہے، دوسری وجہ جو نقلی ہے اور اصلی ہے وہ یہ کہ شرک کے غم میں جتنا طویل کام ہو چکا تھا اس تک ادراک کم اہل علم کا ہوا ہے. زمانے کے گزرنے سے جیسے جیسے ظاہر میں علم بڑھتا گیا تو رسوخ اور رسائی میں کچھ کمی واقع ہو گئی. اور انہیں یہ خیال نہیں ہوا کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، زکات دینے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود بعض لوگ جو خداوند تعالی کے محبوبوں کو، انبیاء اور اولیاء کو پوجتے ہیں یہ بھی مشرکین ہیں. اور اس وقت نظر قرآن کے اس تناظر پر نہیں گئی کہ قرآن کریم کے نزول کے وقت جن کو قرآن نے مشرک کہا ہے وہ کن کا نام لیتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا. دیکھو ذرا اعلان ہو رہا ہے. قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین. وہ مشرک کہاں تھے، تم ان کا نام کیسے لیتے ہو؟ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. وما كان من المشركين. نہیں وہ یہودی نہ نصرانی نہ مشرک، پکے ٹھیک قسم کے موحد مومن. واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابیہ. اب آگے ان کی خدمت، توحید کے راستے میں سب سے کٹھن کام دو ہوتے ہیں دنیا، ایک اپنے بڑوں کے سامنے صحیح مسئلہ بیان کرنا جس کو آپ بڑا کہیں، جیسے شاگرد استاذ کو نہیں سمجھا سکتا، بہت مشکل پیش آتی ہے، آپ کو نہیں سمجھا سکتا ہے کیونکہ پدری آداب بہت زیادہ ہے. تو ایک مشکل تو یہ ہے نا، دوسرا مشکل بادشاہ سے مقابلہ کرنا، شہر کا کوئی وڈیرا ہو اس کا مقابلہ مشکل ہوتا ہے، کسی صوبے کا گورنر ہو اس کا مقابلہ آسان نہیں، ایک ایسے بادشاہ کا مقابلہ جو پوری دنیا کی حکومت کو اپنی سمجھتا ہو اور اپنے آپ کو الہ سمجھتا ہو. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز اختیار کیا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہیں لڑے، بادشاہ ظالم جھگڑتا تھا. معلوم ہوا کہ جو مسئلہ بیان کرے وہ لڑنے والا نہیں ہے، جو مسئلہ نہ مانے وہ مفسد اور وہ لڑاکو ہے. قرآن پاک سے معاشرتی اخلاق بھی سیکھنے لگے. آپ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، اللہ نے نماز فرض فرمائی ہے، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جاؤ تم اپنا کام کرو، میں پڑھوں یا نہ پڑھوں تو لڑنے والے آپ ہیں یا وہ ہیں؟ لڑ تو وہ رہا ہے جو خیر کا کلمہ نہیں مان رہا ہے. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربي, آپ نے دیکھا نہیں اس بدبخت کو کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رب کے وجود میں لڑنے لگا. ان آتاه الله الملك, جبکہ اللہ نے اس کو سلطنت بھی دی تھی. نبوت کا زور دیکھے نا, سلطنت نمرودی ابراہیم علیہ السلام پر حاوی نہیں ہو سکی. یہ سبق حاضرین بالخصوص فضلاء مضبوط سمجھ لے کہ مشرق کی تعین میں بڑے بڑے اکابر اور مشائخ سے تسامح ہوا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو علماء اس دور کی مشرق جماعت کو مشرق کہتے ہیں یہ ان کے سامنے نہیں کہہ سکتے. یہ بات یاد رکھیں آپ, کیونکہ اگر یہ انہیں مشرق سمجھتے ہیں تو دو حال سے خالی نہیں ہے, اعتقادی مشرق ہے یا فعلی. اعتقادی مشرق تو کافر ہوتا ہے, تو کافر کے پیچھے نماز کیسے ہو رہی ہے اور کافر کو ہم دینی کام میں کس طرح شریک کر رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اپنے کام میں ایک عرصہ دراز سے خلل واقع ہوا ہے. ہمارے ان بزرگ اور مشائخ کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں ہے, توجہ نہیں ہو سکی اس کی طرف. وہ اس کی توجیہ اس طرح فرماتے ہیں, جیسے ہندو ہے, سکھ ہے, مرزائی ہے, پرویزی ہے, روافض ہیں, ان سے لڑنا بہت ہے. لیکن آپ جب تفسیر غور سے پڑھیں گے تو آپ اس توجیہ کو نہیں قبول کریں گے, اور آپ کہیں گے کہ قرآن کے نزول کے وقت پہلے مشرکین وہ تھے جنہوں نے بزرگوں کا نام لیا, اور بزرگ بھی ادھر ادھر کے نہیں, انبیاء علیہ السلام, اور وہ بھی معمولی نہیں, وہ پیغمبر ان تبع ملت ابراہیم حنیفہ, جن کے اتباع کا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن قرآن نے ان کو معاف نہیں کیا, اور قرآن پاک نے سب سے زیادہ رد اس جماعت کا کیا کہ جو بزرگوں سے محبت کی دعوے دار تھی لیکن عقائد و اعمال میں شرک اور کفر کر رہی تھی. تو بزرگوں کے نام لینے والے اور بزرگوں کے کام کے خلاف کرنے والے, ان کا رد مسلمان کا فرض ہے. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں جہانوں کے, خوب مہربان اور خوب رحم کرنے والے ہیں, وہی مالک و مختار ہے قیامت کے دن کے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, خاص آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. عربی قاعدے کے مطابق نعبد کا و نستعین کا کافی تھا, لیکن اختصاص کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین, خاص آپ کی ہم عبادت کریں گے, صرف آپ سے ہم مدد مانگیں گے. اور عبادت اور استعانت کو اکٹھے ذکر کیا بتانے کے لیے کہ کسی کا پوجا کرنا یا کسی کو آواز دے کے مدد کے لیے پکارنا, یہ دونوں ایک جیسے. ہمارے زمانے کے بدعتی وہ آپ کو کہیں گے اوہ ہم نے کبھی عبادت کی. بھائی, بزرگان دین کو مافوق الاسباب پکارنا اور انہیں متصرف جاننا اور یہ خیال رکھنا کہ شاید وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہماری آواز پر پہنچ سکتے ہیں یا دور اور قریب سے ہماری نصرت و امداد کر سکتے ہیں, یہی تو پکارنا ہے, یہی تو امداد مانگنا ہے. اس آیت پر پوری زندگی سنساری اس لیے منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھی. جب خواجہ صاحب نے خدا تعالی کی توحید بیان کی اور عبادت بیان کی تو اہل علم مخالف ہو گئے. حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ بادشاہ کو کہا گیا کہ یہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ درگاہوں سے مت مانگو اور انہیں آواز مت دو, لیکن خود یہ قبر پرست ہے. چنانچہ اتنی زبردست سازش کی گئی کہ خواجہ صاحب جس جگہ مصلی ڈال کے نماز پڑھتے تھے وہاں انہوں نے گائے کا ایک بچڑا دفن کیا, اور خواجہ صاحب کو علماء نے کہا کہ آپ ایک ایسے شخص کی بات سنتے ہیں جو بجائے بزرگوں کے گائے کے بچڑے کو پوچھتے ہیں ہندوؤں کی طرح. بادشاہ نے کہا کہ کہاں ہے؟ کہا جس جگہ یہ سجدہ کرتا ہے وہاں نیچے بچڑا ہے. وجہ جی کمزے سجدے کے التس خیر ہے تسخی سجدہ کرے. خواجہ صاحب کو بلایا اور نے کہا نہیں, میں تو مخلوق کا سجدہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا اس جگہ کھودو. جگہ جو کھودی گئی تو بچڑا نکلا ہے, وہ تو رکھا تھا انہوں نے. خواجہ صاحب نے کہا کہ بس یہ جتنے موجود حضرات ہیں یہ خدا تعالی کو حاضر ناظر کر کے قسم کھائے کہ یہ انہوں نے خود رکھا ہے. یعنی ان کی توحید کی برکت اور عقیدے کی طاقت تھی کہ وہ گویا ہو گئے. کہ ہم آپ کے رد اور قد ہے سے بہت تنگ آئے ہیں, اور جس دین پر آپ ہمیں ڈال رہے ہیں اس پہ ہمارا چلنا بہت دشوار ہے, تو ہم نے آپ کو متہم کرنے کے لیے یہ کوشش کی تھی, اگرچہ کامیاب نہیں ہو سکی. موحد کو توحید کے مسئلے بیان کرنے والے کو ذرا مضبوط رہنا ہے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. عبادت میں ایک تو عبادت کا لغوی معنی ہے, عبادت کا لغوی معنی ہے التذلل, التذلل انتہائی درجے کی عجز اور بے کسی ظاہر کرنا. عبدتو کے معنی ہے تذللتو. عبادت کو عبادت اس لیے کہتے ہیں کہ بند کے سامنے مکمل عجز اور بے کسی کا اظہار کرتا ہے. شریعت میں عبادت کا مطلب ہے تعظیم المعظم, لیس احد فوقہ, کسی ایسے بڑے کو ماننا جس سے زیادہ بڑا کوئی اور نہ ہو. تو بھائی باپ سے بڑا اس کا باپ ہے, بادشاہ سے بڑا اس سے بڑا بادشاہ ہے, ولی سے بڑا نبی ہے, نبی سے بڑے اللہ تعالی ہے. تو نہ نبی کی عبادت ہو سکتی ہے, نہ ولی کی, نہ بادشاہ کی, نہ کسی بھی بڑے کی. عبادت میں اعتقادی طور پر تین چیزیں ہوتی ہیں, حب, خوف اور رجا. یہ تینوں چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہے تو عبادت بن جاتی ہے. یہ اعتقادی عابد کے عقیدے میں اپنے معبود کے لیے یہ تین عنصر ہوں گے, محبت اور اس کی جلالت اور عظمت کے پیش نظر خوفزدہ ہونا اور اس سے خیر کی امید رکھنا, امداد اور نصرت کی امید رکھنا الرجاء. صرف محبت سے بھی عبادت نہیں ہوتی جیسے عاشق معشوق سے کرتا ہے، اور صرف خوف سے بھی عبادت نہیں بنتی جیسے شیر اور بھیڑیے سے آدمی ڈرتا ہے، اور صرف امید سے بھی عبادت نہیں بنتی جیسے اولاد کو ماں باپ سے ہوتی ہے، رعایا کو بادشاہ سے ہوتی ہے، فقیر کو امیر سے ہوتی ہے، تینوں چیزیں جمع ہوگی، حب خوف اور رجا، جس قدر عبادات ہے اعتقادی طور پر یہ تینوں چیزیں شامل ہیں، اور عمل میں عبادت تین چیزوں سے بنتی ہے، این کیف کم، این کیف کم، عبادت کب کرے، عبادت کیسی کرے، اور عبادت کتنی کرے، عبادت کا وقت معلوم ہے، طریقہ معلوم ہے، مقدار معلوم ہے، این کیف کم، جس قدر عبادات آپ کہتے ہیں اس کے لیے یہ تینوں عناصر خارج کے اندر عملی زندگی میں لازم ہوں گے. آپ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی سے، کیسے مانگتے ہیں اس کے طریقے شریعت نے بتایا ہے، کتنی مانگتے ہیں اس کے شریعت نے طریق بتایا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا وقت، نماز کا طریق، نماز کی رکعتیں، مقدار، این کیف کب، تینوں معلوم ہے. آپ بدعت لے لیں، بدعت کا وقت کس نے مقرر کیا، بدعت کا طریق کہاں سے آیا ہے، بدعت کی مقدار کس نے طے کی ہے، خود بخود ڈش میں سوتا چلا جا رہا ہے، جڑیں کٹ رہی ہے اس کی. اس لیے عبادت اور بدعت دونوں مقابل ہیں. عبادت نام ہے اتباع کا، فتبعونی، اتباع مطاع کی ہوتی ہے. جو نئے لوگ ہیں اور علوم پڑے ہوئے نہیں وہ گھبرائے نہیں، فائدہ ان کو بھی پورا پہنچ رہا ہے، تبلیغ والوں کی طرح کم از کم سکینہ تو نازل ہو رہا ہے. ایسا وہ ایک شخص تبلیغی جماعت میں بیٹھا تھا اور تنگ آیا، وہ کوئی سمجھدار بات کر رہا تھا تو وہ اٹھنے لگا تو دوسرے نے اس کو کہا کہ بیٹھو سکینہ آ رہی ہے. سکینہ کہیں اس کی بیوی کا نام تھا، وہ کیسے آ رہی ہے، کس کی اجازت سے آ رہی ہے. وہ حیران ہو گئے کہ اللہ بھیج رہا ہے، کہ نہیں نہیں میں نے منع کیا اس کو، یہاں نہیں آئے گی. ہاں تو سب کم از کم ان کے پاس سکینہ آ رہا ہے. دیکھو ہمارے فقہائے کرام کتنے ذہین ہیں ایسے. اوہو آئے آئے. وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر. تمام فقہا نے ایک قاعدہ لکھا ہے، میں نے احسن المقال میں حوالہ دیا ہے، عبارت پیش کی، اذا دار الامر بین السنت والبدعت فترک البدعت اولا. ایک معاملے میں جب خدشہ پڑ گیا کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے تو رہنے دے اس کو. کیوں؟ لِأَنَّ تَرْكَ الْبِدْعَةِ وَاجِبٌ وَمُبَاحَرَةَ السُنَّتِ لَيْسَتْ بِوَاجِبٌ. ترک بدعت فرض ہے، بدعت سے جان چھڑانا ضروری ہے. کم کیف این، اگر ایک سے بھی چوک گیا تو عبادت عبادت نہیں رہے گی، اس میں بدعت کا شائبہ شامل ہو جائے گا. بخاری شریف میں ہے، کتاب الطہارت اسی واقعہ پر ختم ہے. باب فضل من بات علی الوضو، بخاری نے باب قائم کیا ہے اور پھر سند کے ساتھ برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ کے حدیث لائیں، طویل دعا کہ رات کو جب آدمی سونے لگے باوضو دائیں کروٹ تو یہ کلمات پڑھ لے. جب دعا صحابی نے پیغمبر سے سیکھی اور اس کے الفاظ آخری ہے آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا، تو صحابی نے پڑھ لیا برائے ابن عازب نے کہ وبرسولک الذی ارسلتا، تو حضرت نے فرمایا لا بل بنبیک الذی ارسلتا، جو لفظ میں نے کہے ہیں وہ رہے گا، آپ اس کی جگہ دوسرا لفظ نہیں ڈال سکتے. حالانکہ نبی اور رسول ہم مانا ہے اور رسول مرتبے میں نبی سے بلند ہے، مگر وحی کے اندر تبدیلی کہاں جائے. کتاب الطہارت بخاری جلد اول کی آخری حدیث اور آخری باب. کتاب الازاہی بخاری میں ہے کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ ارشاد فرمایا کہ پہلا کام ہمارا نماز عید ہے، ثم نرجع فننحر، پھر ہم فارغ ہو کے قربانی کریں، فقام ابو بردہ بن نیار، ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا جیرانی جیاؤن لیس لہم طعام، میرے پڑوسی بہت بھوکے پیاسے تھے، کوئی ذریعہ نہیں تھا کھانے کا، فذبحت لهم قبل ان اصلي معك، میں نے بکرا کاٹا اس کا گوشت تقسیم کیا اور پھر نماز عید پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا قدمت لهم لحما وما تزحيت، آپ نے گوشت کا انتظام تو کیا، قربانی نہیں ہوئی، قربانی تو عبادت ہے اور وہ پرو کاٹنا ہے نماز عید سے پہلے نہیں. تو ابو بردہ بن نیار کی نیت میں کیا کمی تھی، جلیل القدر صحابی ہے اور وہ کب خلاف سنت چاہتے تھے اور انہوں نے کس طرح عذر بیان فرمایا، جیرانی جیا، پڑوس والے بھوکے مر رہے تھے، حضرت نے قطعاً اس کی طرف نہیں دیکھا، فرمایا تقدمت لهم لحما، وہ آپ نے ان کے لیے گوشت کا انتظام کیا، وما تزحیتا، کوئی قربانی نہیں کیا آپ نے، قربانی اب جا کے کرو. چنانچہ انہوں نے کہا کہ حضرت میرے پاس سے ایک ایسا بکرا ہے جو بھی سال کا نہیں ہے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ بکرا کم از کم سال کا ہو، تو آپ نے فرمایا یجزی عن کا ولا یجزی عن احد بعد کا، چلو آپ یہ قربان کر لے، آئندہ کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا. شرعی حکم میں تخفیف فرما دی لیکن بدعت کو برداشت نہیں فرمایا، اجازت نہیں دی، اس کو قلدم کر دیا، اڑا دیا اس کو. تو عبادت میں اعتقادی طور پر تین بنیادی چیزیں، حب خوف رجا، اور عملی زندگی میں عین کف کیف کم، مبتدین درود و سلام پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلمات جو آپ پڑھتے ہیں یہ وحی کے دور میں کب پڑھے گئے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے، کیا ہم کامل شریعت پر ایمان رکھنے والے اور محفوظ شرع کا اتباع کرنے والے یہ حق نہیں رکھتے ہیں کہ ایک شخص سے دریافت کرے کہ یہ عمل اسی کہاں سے آئے، میں نے عین حاضر عین پہلے ہی مرحلے میں پکڑائی ہو جائے گی، میں نے عین حاضر کہاں سے آیا ہے؟ 23 سالہ وحی کا دور ہے، آج فاتحہ کی ابتدا ہے اور والناس تک میرا چیلنج ہے، پوری دنیا کا کوئی ماں کا بیٹا اس کی تاریخ لائے یہ کلمات دکھائے کہ نبی نے اپنی زندگی میں کسی ایک موقع پر ضعیف روایت میں کبھی بھی نہیں چاہیے ایک دفعہ فرمایا ہو یا سنا ہو. میں تو کہتا ہوں کہ ان کی بدعت معتزلہ اور خوارج اور مرجیہ اور قدریہ سے بڑھ کر ہے. یہ تو ان کے تو شرائع نہیں تھے, ان کی تو شریعت موجود ہے اور یہ باغی ہو چکے ہیں. سڑک ہے اور ایک آدمی لوگوں کے گھروں سے جا رہا ہے, آپ اسے برداشت کر رہے ہیں؟ کتاب کھول کے باہر بیٹھا ہوا ہے. ایک موجود نظام دین اس سے سرتابی کرنے والی جماعت 1400 سال کے دور میں صرف دو ہے, روافض اور رضا خانی, اور کوئی نہیں. رات کو میں دیکھ رہا تھا تفسیر بحرانی رافضی کی, اقیم الصلاۃ, اس کا ترجمہ کیا ہے اتبعوا علیا و اولادہ و آتوا الزکاۃ, اے آتوا اموالکم الی اہل البیت. یہ تفسیر ہو رہی ہے, یہ ترجمہ ہو رہا ہے. اور ان جعفر الصادق علیہ السلام, فرمایا کون سے علیہ السلام ہے؟ یہ تو قرآن کا باغی و سرکش معلوم ہو رہا. یزحق منہ السبیان, چھوٹا بچے بھی سنے تو وہ لعنت بھیجے. اللہ تعالی جزائے خیر دے ہمارے فقہاء کرام کو. دنیا کی محتاط ترین جماعت فقہا کی ہے, یاد رکھنا, حتی من المحدثین. محدثین کے ہاں تو ہر طرح روایتیں ہیں. آپ نے نور الازا سے ہدایت تک پڑھا ہے, کہیں ائمہ اطہار کی روایتیں؟ بالکل نہیں. ایک روایت فقہ حنفی میں, کسی فقہ میں نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ فیہم دغن, ان کے ہاں کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو ان کے نقول ہے وہ اور ہے, اور ان کی طرف جو منسوب ہے وہ بالکل علیحدہ ہے. تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا جو بھی ان کے الفاظ ہیں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ عین کے خلاف ہے. احسن التسنیم شائع ہیں, 4 سال ہو گئے, اور میں نے پاکستان کے تمام مبتدئین کے محدثین کو اور مفتیین دوالین اور زائغین کو پوسٹ کروا کے خصوصی ڈاک سے بھیجا ہے, اور میں نے کہا اگر آپ اپنے اس مذہب بدعت میں صادق ہیں تو فاتو برہانہ کو ان کن تم صادقی, لاؤ کوئی دلیل. ہمارے لوگ کہتے ہیں حاضر ناظر کا عقیدہ نہ ہو, وہ غلط باتیں نہ کرو, رہنے دو, جڑ سے پکڑو. پہلے یہ پوچھو, ایک شخص بازار میں ایک چیز لے کے آئے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کی ہے, آپ یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں لائے کہاں سے, کدھر سے لائے, تو چوری کا مال. اس سے قطع نظر کی کوئی عقیدہ حاضر ناظر کا, وہ تو ایک دوسرا کفر ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ الفاظ کہاں سے آئے ہیں. اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ ہیں تو بس چشم ماروشن دل معاشات, آج 10 رمضان طالب ہوں اور شکر گزار ہوں گا, لائے کوئی ماں کا بیٹا عرب و عجم کا بھی دیتی لے گیا. ہاں دیوبندیوں کی کتابیں پکڑ کے لائیں گے کہ اس میں لکھا ہوا ہے. اس بات اور نفی کے میدان میں ترازو برابر ہوگا بالکل. ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے اس کی کیا ضرورت تھی, کیوں اس کو رائج کیا ہے. اور بدعت کوئی ایک فرقہ نہیں کر سکتا, یاد رکھنا, کچھ لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں. کہ جو ان کے جلوس نکلتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہمارے لوگ کھڑے رہتے جگہ جگہ, اگر آپ تماشا نہیں دیکھیں گے جلوس ختم ہو جائے. چلو پیغمبر کا زمانہ معاف ہوا, صحابہ کرام کے دور میں 107 تک آخری صحابی ہے آپ دکھائے. ہم امام ابو حنیفہ کے فقہن مقلد ہے حضرت کے دور میں, دور نہیں حضرت کی فقہ میں. کوئی دکھا دے فقہ سے مراد فصد فی زیارت النبی نور الازا نہیں, فقہ سے مراد مبسوط محمد مبسوط سرخسی ہے. فقہ سے وہ معاخذ و مراجع مراد ہے کہ جن تک فقہ مراجعت کر رہی ہے، ایک بدعتی میرے پاس آیا، جب یہ کتاب اس نے پڑھی یا تقریر سنی گئی تو مجھے کہتا ہے نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، تو ہنس پڑا، کہنے لگا آخر تسنیم لکھتے وقت یہ خیال نہیں تھا، میں نے کہا اس کی وجہ سے لکھی ہے، اس کے پڑھتے ہوئے لکھ چکا ہوں، میں نے کہا آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے کہا آپ اذان سے پہلے السلام علیکم ایوہ النبی پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں نہیں، میں نے کہا بدلہ ہے یعنی کہا بدلہ ہے، میں یہی تو بدعت ہے، تغییر سنت بدعت ہے، آپ اگر یہی الفاظ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد یا میلاد کی مجلس میں پڑھتے تو شاید دیوبندی علماء کو تھوڑا سا تامل کرنا پڑتا اور تعبیر دوسری اختیار کرنی پڑتی، لیکن آپ تو اس کے علاوہ ایک ترانہ گا رہا ہے اور نام اس کا لے رہا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ تھا نا، استاد نے اس کو سبق پڑھایا کہ کاف در کاف در فاری و پہ شروع، تھوڑی دیر بعد بھول گیا تو کہنے لگا والذین آمنو، تو پھر کہنے لگا کاف در کاف در فاری والذین آمنو، تو کہنے لگا داخل لگی نہ ہو، یہ تو بات بنی نہیں رہی، ہجے اور ہے اور پڑھنا اور ہے، ثبوت میں پیش کرتے السلام علیکم ایوہ النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ اور پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ اگر کوئی شخص صورت فیل کی جگہ کچھ عربی بنا لے تو وہ قرآن ہو جائے گی، وہ سر خاص گھڑ لے اسے آپ قرآن شریف ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کلا ثم کلا، ہرگز یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات ہے، کیا فیصلہ تو اسی میں ہو گیا، السلام علیکم ایوہ النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ، یہ ہم بیٹھ کر پڑھتے، تو اگر اس کو وہ ایمان کے درجے میں مانتے تو وہ درود و سلام بیٹھ کے پڑھے گا، اور یہ ہم آہستہ پڑھتے ہیں اور ہر مومن آہستہ پڑھتا ہے تو وہ آہستہ پڑھنا شروع کر دے، اور یہ ہر شخص اپنا پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ گا گا کے مل کی آواز میں آواز ملا کے گانا بازوں کی طرح گویوں کی طرح، ہر نمازی قاعدے میں اپنا اپنا پڑھتا ہے، جماعت کی نماز میں بھی سب لوگ اپنا اپنا پڑھتے ہیں، تو آہستہ پڑھنا پڑے گا، بیٹھ کر پڑھنا پڑے گا، ہر شخص اپنا پڑھے گا اور جو بتایا گیا ہے وہ پڑھے گا، اینا کیم کم کیف سب اس میں آ گئے۔ کہاں سے آیا ہے؟ پیغمبر نے مقرر کیا ہے۔ کیسے پڑھا جائے؟ بیٹھ کر آہستہ اپنا، کتنا پڑھا جائے؟ ایک دفعہ، فقہا نے لکھا ہے اگر کوئی دوبارہ پڑھ لے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، اور اگر کوئی بے موقع پڑھ لے، پہلے قاعدے میں عبدہ و رسولہ کے بعد پڑھ لے تو کہتے ہیں سجدہ سہو لازم ہو جائے، این کم کیف شریعت کے تمام عبادات میں موجود ہے، اور بدعتی کی کس عبادت میں یہ موجود نہیں، جس میں یہ موجود ہے وہ عبادت، وہ بدعت کیوں؟ وہ تو پھر عبادت ہو جائے گی۔ ایاک نعبد، خاص آپ کی ہم عبادت کریں گے، خاص آپ کی، ایاک اللہ اکبر، کیونکہ عبادت تو جاری تھی لیکن یہود عزیر علیہ السلام کی کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا پیارا پیغمبر ہے، بلکہ بیٹا ہے، مسیحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے تھے، اور مشرکین آلہۂ باطلہ کی عبادت کرتے تھے اور انہیں بزرگان دین کی یادگاریں سمجھتے تھے، فرمایا یہ سب غلط ہے، ایاک نعبد، صرف آپ کی ہم عبادت کریں گے، نعبد مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ آج بھی اور آئندہ بھی، اور اسلام میں ایک دن بھی ایسا نہیں آئے گا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو جائے، بود آپ ہے تو مستعان بھی آپ ہیں، علماء لکھتے ہیں یہ مقامات خمسہ کا نتیجہ ہے. ایاک نعبد لانک الہ, ایاک نعبد لانک رب العالمین, ایاک نعبد الرحمن الرحیم, ایاک نعبد انت مالک یوم الدین. یہ دیکھیں, ہم اس لیے آپ کی عبادت کرتے ہیں کہ وجود دینے والے آپ ہیں, ہم اس لیے آپ کی عبادت کرتے ہیں کہ کونین کے رزاق اور تمام روزی اور غذا اور دوا کے مالک آپ ہیں, ہم اس لیے آپ کی عبادت کرتے ہیں کہ مہربان و رحیم آپ ہیں, قیامت کے دن کے مالک و مختار آپ ہیں. تو نتیجہ کہ خدا کے سوا نہ کوئی نہ رب نہ رحمان ہے نہ رحیم ہے نہ مالک یوم الدین ہے, تو کوئی معبود سوائے اللہ کے کوئی نہیں. وہ اور آپ ہی سے مدد مانگیں گے کیونکہ آپ اللہ ہیں, آپ سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ آپ رحمان ہیں, آپ سے رحمان ہیں, آپ سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ آپ روز جزا کے مالک و مختار ہیں. ایاک نستعین, ایمان سے کہیں بھی جو آواز میں اس آیت کو سمجھ کے پڑھ رہا ہے وہ تو ایک طرح نا توتی چوری خوری, توتی چوری خوری نغم وہی توتی چوری خوری کرتے ہوتے توتی ڈبل شیخری نغم وہی ڈبل شیخری آپ ابھی پوئی گی نا تو جیسے کھلا کے اور کیا گا ہوئے آخ دا بریلی کھلا دا توتی چوری خوری دا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور مزار میں کھڑا ہے اور بابا کے سامنے آنسو سے رو رہا ہے وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. یہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا منکر ہے, یہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے منحرف ہے, یہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا قطعی طور پر باغی اور سرکش ہے. عبادت اور استعانت دونوں لفظ, جہاں عبادت ہوگی وہیں سے استعانت ہوگی. یہ دھوکہ بازی کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ بھی تو ایک دوسرے سے پانی مانگتے ہیں اور کھانا مانگتے ہیں, یہ بدعتوں کے دلیل نہیں ہوتی ڈکوسلے ہوتے ہیں, ایک دلیل ہوتی ہے برہان اس کا اور ایک مغالطہ ہوتا ہے اس کا سطح ہموار ہوتا ہے مگر بنیاد غلط ہوتی ہے. جیسے ایک شخص کہتا ہے کہ بھئی جو قصدن نماز نہ پڑھے اس نے کفر کیا اور جو قصدن فرض نماز نہ پڑھے وہ دوزخ جائے گا, تو یہ بات ذرا سخت ہے نا, نہ ہموار سی بات ہے, مگر یہ تو حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ایک شخص مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں نمازوں کی, اللہ تعالی غفور الرحیم ہے, اللہ تعالی مالک الملک ہے, وہ بہت مہربان ہے. وہ بات کتنی ہموار ہے لیکن قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد ہے, وہ خدا کے احکام کے انکار کے لیے خدا تعالی کی صفات رحیمی پیش کر رہا ہے. تو یاد رکھنا کہ اہل باطل کے پاس دلیل نہیں ہوتی, مغالطہ ہوتا ہے. مغالطہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک صحیح راستے پہ چلنے والے کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کسی ٹیڑھے راستے میں ڈالیں, جب وہ کچھ آگے جا کے دیکھ لیتے کہتے ہیں یہ راستہ نہیں میں غلط آیا ہوں. مبتدئین کے راستے سب ٹیڑھے ہیں اور کٹے ہوئے ہیں, اور یہاں تو راستہ صراط مستقیم ہے, اہدنا الصراط المستقیم, ہمارا راستہ تو وہ ہے جو سیدھا اللہ تک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور جنت تک پہنچا ہوا ہے. ایاک نعبد, خاص آپ کی ہم عبادت کریں گے, وایاک نستعین, اور صرف آپ ہی سے مدد مانگیں گے. استعانت دو طرح ہے, ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے. ایک کو کہتے ہیں استعانت بلا واسطہ اور دوسری کو کہتے ہیں استعانت بالوسائط. ایک کو کہتے ہیں استعانت ما تحت الاسباب اور دوسری کو کہتے ہیں استعانت ما فوق الاسباب. شرائع میں جب استعانت مذکور ہو تو بلا واسطہ باطنی استعانت، ما فوق الاسباب استعانت اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ہو سکتی. وایوب اذ نادى ربہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب علیہ السلام اپنی تکلیف خدا سے دور کر رہا ہے. ادریس وذلکفل کل من الصابرین، یہ سب یہی کام کر دے رہے. وذنون اذ ذهب مغاضبا، یونس علیہ السلام بھی صرف اللہ سے مانگ رہے تھے. وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا. تمام پیغمبر صرف ایک خدا سے مانگ رہے، کانو یدعوننا رغبا ورہبا وکانو لنا خاشعین. سب ہم کو پکارتے تھے خوشی میں بھی اور غم میں بھی، صرف ہم سے ڈرتے تھے. والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیتا للعالمین. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بھی ایک اللہ سے مانگتے تھے، ان ہاذہ امتکم امتا واحدا وانا ربکم فاعبدون. یہ ساری جماعت پیغمبروں کی ایک جماعت ہے، ایک جیسے عقائد و اعمال والے ہیں اور عقید، اور وہ کیا کہ رب میں ہوں، صرف میری عبادت ہو، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی، نہ مائی مریم کی، نہ زکریہ و یحییٰ علیہ السلام کی، نہ یونس علیہ السلام کی، نہ اسماعیل ادریس و ذلکفل کی، نہ ایوب علیہ السلام کی، نہ داؤد کی، نہ سلیمان کی، نہ لوط کی، نہ نوح کی، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وتقطعوا امرهم بینهم، انہوں نے شریعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کل الینا راجعون، سب ہمارے پاس مڑ کے آئیں گے، یعنی میں سزا دوں گا شریعت توڑنے والوں اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں. عبادت اور استعانت دونوں ایک چیز ہے. اللہ جب پیغمبر کی عبادت ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں مجھ سے مانگتے تھے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم بھی اپنے رب سے مانگو، اس کو پکارو یعنی اس سے مانگو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ. انہ لا يحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے کہ خدا کے سوا کسی اور سے مانگا جائے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، جیسے عبادت صرف اللہ کی ہے اس طرح خدا کے سوا کسی اور سے مانگنا بھی جائز نہیں. انبیاء علیہ السلام کا جب ذکر فرماتے ہیں، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، دیکھیں ذرا پیغمبر کا ذکر ہے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، حضرت جب کھڑے ہوتے تھے اور ایک اللہ سے مانگتے تھے. اولیاء کا ذکر، اصحاب کہف، فَقَالُوا رَبُّنَا رب السماوات والارض، ہمارا خدا تو ایک ہے. لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، خدا کے سوا اگر کسی اور کو ہم نے پکارا اور اس کی عبادت کی تو اس سے بڑی زیادتی اور ظلم کوئی اور نہیں ہوگا. انبیاء، ملائک، طیور، وحوش، آسمان اور زمین، ساری کائنات، سارے عباد کاملین، مخلصین، محسنین، سب کا اللہ ایک ہی تذکرہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب مجھ سے مانگتے تھے اور میری عبادت کرنے والے تھے، میرے سوا کسی اور سے مانگنے والے نہیں تھے. ایاک نعبد ہم عبادت خلاصۃ الفتاوی کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ نظر عبادت ہے، ان النظر عبادت والعبادت لا تکون الا للہ، عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہوئی. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم وما للظالمین من انصار. انفاق اور نذر جو خدا کے نام ہے وہ عبادت ہے، اور جو غیر اللہ کے نام ہے وہ ظلم اور شرک ہے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اور زمانے کا حکیم حضرت لقمان، زمانے کا دانا اور دانشور، اتنے بڑے عاقل اور حکیم ہے کہ قرآن ان کو کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے حضرت لقمان کو بڑی حکمت اور دانائی عطا کی. وہ بھی بیٹے کو کہتے ہیں شرک سے بچو، کہیں خدا کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگے. اللہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جو ہماری شریعت ہے یہ تمام شرائع کے اخیر میں آئی ہے، اور ہم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ مسیح تک ایک لاکھ 24 ہزار پیغمبر آئے. یہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی ایک کا تذکرہ قرآن نے ایسا کیا ہے کہ وہ پیغمبر اپنے سے بڑے پیغمبر کو پکارتے تھے، گزرے ہوئے رسول اور نبی کو آواز دیتے تھے. ایک پیغمبر جن کا باپ پیغمبر، جن کا دادا پیغمبر، جن کا تایا پیغمبر، سارا خاندان پیغمبر، حضرت یوسف علیہ السلام. قرآن شریف میں اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ جیل خانے پہنچے اور لوگوں سے ملاقات ہوئی، ارباب متفرقون خیر، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. بہت سارے خداؤں کو پوجنا کوئی انسانیت ہے؟ صرف ایک اللہ زوراور اور برتر کو پوجنا کافی ہے. انی ترکتو، فرماتے ہیں میں نے مشرکین اور غلط لوگوں کے راہ و رسم چھوڑ دی، واتبعت ملت آبائی، اور اپنے بڑوں کی ملت کو چلنا اختیار کیا، جو میرے باپ، میرے دادا، میرے تایا، تمام پیغمبروں کے نام لے رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ایک اللہ کو، ایک الہ واحد، ایک خدا کو پکار رہے ہیں. بھائی کوئی ایک قرینہ، ایک آیت قرآن کی ایسی نہیں ہے کہ کسی آنے والے ولی نے یا نبی نے اپنے سے پیشرو، پیغمبر یا بزرگ کو آواز دے کے پکارا ہو. یاد رکھنا یہ شرائع کا تسلسل، یہ ہماری شریعت کی بنیاد ہے. اس لیے اللہ جب قرآن میں ذکر کرتے ہیں سلمن قد ارسلنا من قبلک من رسلنا، آپ گزشتہ پیغمبروں کا طریقہ معلوم کر لیں، ولا تجد لسنتنا تبدیلا، ہمارے اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. نعبدو میں عبادت فعلیہ مراد ہے اور استعانت میں استعانت فعلی مراد ہے. آج بھی ہم آپ ہی کا پوجا کریں گے اور آئندہ بھی, اور آج بھی ہم آپ کے محتاج ہیں اور آپ سے مدد مانگیں گے اور آئندہ بھی ہم صرف آپ سے مدد مانگیں گے. اب ایسا ایک طریق, استغفر اللہ, کہ ایک مومن کلمہ گو مسلمان وہ اللہ کے سوا کسی کو پکارے, اس پکار کو کیا کہیں گے؟ اس پکار کو قرآن نے ذکر کیا ہے اور اس کو شرک اور کفر کا, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. یہ شرک ہے, خدا نے ایسے لوگوں پر جنت حرام کی ہے, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, اور ان ظالموں کو خدا کی پکڑ اور عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے. عجیب بات ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کو پکارتے تھے اور ملائک کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی عبادت کر کے پکارتے تھے, اور جو لات منات اور عزا کو آواز دیتے تھے ان کو تو قرآن کہتے انما المشرکون نجسن اور یہ پلید ہے بڑے. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, آئندہ کبھی بھی مسجد حرام نہ آئے. اور ہمارے زمانے کے لوگ ابھی تک مجھ سے جب اچھی طرح درس ہو جائے نا اور ختم ہو جائے تو ایک آدمی آ جائے گا, پھر پوچھے گا کہ یہ بدعتی کے پیچھے نماز جائے گا, یہ اس کا نتیجہ. کتاب جو زلیخے ختم شنجتا پوسٹ کر لیجیے, زلیخہ سڑے ہوگا خزا وغیرہ. زلیخہ کی کتاب ختم ہو گئی تو ایک آدمی نے پوچھا کہ زلیخہ مرد کا نام ہے یا عورت کا؟ اس کو ابھی تک یہ تمیز نہیں, یہ ابھی تک اس غم میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ کسی درجے میں تو وہ مسلمان ہے نا. مسلمان کسی درجے میں نہیں ہوتا, مسلمان یا ہوگا یا نہیں ہوگا, درجے ورجے نہیں ہے اس میں, تجزی ناجائز ہے. خاص کر امام اعظم کے نزدیک تو ایمان بسیط ہے, ایمان مرکب نہیں ہے, اور ایمان نام ہے. اللہ بزرگ و برتر کی عظمت الوہیت, اور عظمت الوہیت کے بیان میں سورۃ فاتحہ. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ, تو آپ کہیں گے بیان و عظمت اللہ تعالی, بأن العبادۃ للہ وحدہ بالمقامات الخمسہ بطریق التعبد والاستعانہ وبالدعاء للموافقين واجتنابهم عن المخالفين. یہ خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ کا. اٹھارہ سال پہلے میں نے فتویٰ لکھا ہے کہ بدعتی جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہو, ما فوق الاسباب, اس کی اقتداء میں نماز نہیں ہوگی, اور جو پڑھی گئی ہے وہ واجب الادا ہے. تو ایک نیک جماعت کے بزرگ آئے, نیک لوگ ہیں لیکن کم عقل بہت. ایک کام ایک شخص کے بس کا نہیں ہے, چلو آپ نہ کریں, لیکن جو کر رہے ہیں ان کا راستہ نہ روکے آپ. اذا لم تر الہلال فسلم للناس لرؤوه بالابصار. عربی شاعر کہتے کہ آپ کو چاند نظر نہیں ہے تو جن کو آ رہا ہے ان کو تو رہنے دیں, دیکھنے دیں, ان کو کیوں روک رہے آپ؟ پوچھنے لگے اور کیا حال ہے؟ میں نے کہا خیریت ہے. اور کیا حال ہے بچی؟ کوئی خاص بات؟ میں نے کہا نہیں, پرانی باتیں, پرانا دین, پرانی مسجد, پرانا امام, پرانی تراویح. خیر محبین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا محبین تو ہمارے مشائخ ہیں، اساتذہ ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں. نہیں نہیں نہیں، میں نے کہا محبین کس کو کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے بدعتیوں کو. میں نے کہا بدعتی تو مبغوزین و مغزوبین و ملعونین اینما یکونون قاتلہم اللہ انا یوفکون، ان کو کس پیرائے میں محبین کہہ رہا ہے؟ یہ تو لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی رقم بھیجی ہے کہ ایک ملعون جماعت کو اور زندیق جماعت کو آپ محب کہتے ہیں، کس کا محب ہے؟ میں نے کہا یہ پہلا قاعدہ واپس لے اور آئندہ توبہ کرے. مجھے کہتے ہیں نماز ہو جاتی ان کے پیچھے؟ میں نے کہا نہیں ہوتی. کہنے لے کیوں؟ میں نے کہا مومن موحد کی نہیں ہوتی، اور الخبیثات للخبیثین، ان جیسے پلید کوئی ہو تو ان کے ساتھ پڑھے. کہنے لگے کسی اور نے لکھا ہے بزرگ نے آپ سے پہلے یہ بات کہی کسی نے؟ میں نے کہا ایک آدمی نے کہی ہے لیکن وہ بہت چھوٹا ہے، اس کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے. کہنے کوئی بات نہیں بس. میں نے کہا نہیں، بہت چھوٹے سے آدمی. کہنے لگے وہ کون ہے؟ میں نے کہا اس کو کہتے امام ابو حنیفہ. کہنے لگے نہیں وہ تو ہمارے امام ہیں. میں نے کہا آپ کے امام ہوتے تو آپ کو مذہب کا پتہ ہوتا نا، امام نہیں ہے آپ کا، یہ تو احناف کا معاشرہ ہے، تو آپ اس لیے حنفی ہے ورنہ آپ تو پکے غیر مقلد ہیں. امام صاحب کو کہاں جانتے ہیں؟ کہ کون سی کتاب میں؟ میں نے کہا فقہ حنفی کے چار متن ہیں، کنز الدقائق، وقایت الروایات، مجمع البحرین، الاختیار. الاختیار سب میں معتمد ہے اور سب میں قدیم متن الاختیار ہے. اس کی پہلی جلد صفحہ 58 ہے. قال ابو حنیفہ لا ارى الصلاة خلف المبتدی، امام کی عبارت دیکھو. قال ابو حنیفہ لا ارى الصلاة خلف المبتدی، حضرت نے فرمایا ہے کہ میں بدعتی کے پیچھے نماز کا قائل نہیں، چونکہ میں فقہ میں امام اعظم کا مقلد ہوں والحمدللہ، اس لیے میں بدعتی اعتقادی کے اقتداء میں نماز پڑھنے کا قطعاً قائل نہیں ہوں، اور جو پڑھی گئی ہے دوبارہ پڑھی جائے، واجب الاداء ہے اور یہ میرا مذہب ہے. قل ھذی سبیلی. کہتے دیکھ سکتا؟ میں نے کہا دیکھ لو، اچھی طرح دیکھو، چشمہ لگا کے دیکھو، چشمہ اتار کے دیکھو، پھر آنکھیں بند کر کے پھر کھول کے دیکھو. میں نے فوٹو سیٹ کرا کے صفحہ دے دی. میں نے کہا صفحہ لے جاؤ، عمل نہ کرنا تو ایسا نہ ہو کہ بدعتی رزق بند کر دے. روزی رساں وہ ہے کیا؟ اگر کوئی پوچھے کہ یہ اتنا غصہ آپ کو کہاں سے آیا، یاد رکھنا یہ غصہ میں نے قرآن شریف سے سیکھا ہے کہ قرآن پاک جس شان سے اور غضب سے برس رہا ہے بدعتی اور مشرق کے بارے میں، اس کی کوئی مثال نہیں. اگر کوئی پوچھے کہ مبتدئین کے رد میں بڑی کتاب، تو اس کا نام ہے قرآن کریم، اس کا نام قرآن شریف ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمارے پاس لکھے پڑے بزرگ وہ تشریف لائے، اور انہوں نے چلو یہ تو بات صحیح ہے، امام صاحب کی عبارت ہے، لیکن اس کے مطابق فتویٰ ہوا ہے. میں نے کہا فتویٰ تو بہت ہوا ہے، ہر دور و زمانے میں ہوا ہے، لیکن دیکھنا شرط ہے، جب تک دیکھیں گے نہیں اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا. میں نے کہا میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ اسے سمجھ لے. خلاصۃ الفتاوی، فتاوی بزازیہ، ہندیہ، قاضی، معتبر فتاوی اربعہ میں یہ عبارت موجود ہے کہ اگر کوئی بوقت نکاح کہے کہ اللہ و رسولہ شاہدانی، کہ اللہ اور اللہ کے رسول میرے گواہ ہے، تو فرماتے ہیں کفرا، لأن اللہ تعالی شاہد وعالم بالغیب وهو يعتقد بأن الأنبياء أو الأولياء يعلمون الغيب. لیکن یہ شخص تو نبی کو غیب دان سمجھ رہا ہے اور حاضر. میں نے کہا یہ عبارت فقہ کی متفق عبارت، نماز اور نکاح چھوڑو، وہ کہتے ہیں مسلمان نہیں ہے، کفر، اس نے کفر کیا. اور شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر موضح القرآن میں ولا تنكح المشركات کے نیچے صاف لکھا ہے کہ جو یہ جانے کہ اللہ کے سوا کوئی اور میرے حالات سے واقف ہے اور دور سے مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھ میں تصرف کر سکتا ہے، فرمائے یہ مشرک ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں. اتنے مضبوط اور بڑے مسائل موجود ہیں لیکن عملی تسامح آپ کی آنکھوں کے سامنے. دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اگر اس طرح بیان ہر جگہ، ہر ممبر، ہر مسجد میں ہو، خدا کی قسم بدعتی صرف کراچی نہیں، پاکستان چھوڑ کر احمد رضا خان کے شہر میں واپس چلے جائیں گے کہ آپ نے ہمیں گن میں ڈالا. لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ وہ بھی ہنسی اور ہم بھی ہنسی، وہ بھی سنی اور یہ وہاں بھی، اہل سنت ان کو کہتے ہیں. فلا حول ولا قوت الا باللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھ سے پوچھتے ہیں ترجمہ میں کیا پڑھاتے ہیں، میں نے کہا ترجمہ میں سبق پڑھا تھا. کون سا سبق؟ کافر کافر غرفاری و پیرشیل والذین آمدو، یہ سبق ہو رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ سب کو آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو قرآن میں تو یہ ساری آیات لکھی ہے لیکن آپ فٹ نہیں کر سکتے، انطباق نہیں آتا ہے. آپ سب کتابوں میں ترجمہ و تفسیر کامل موجود ہے، کسی ایک بزرگ نے بھی کوئی کمی نہیں کی. فجزاؤم اللہ عنا وعن ھذا الدین احسن الجزاء، لیکن بیان کرنے کی ضرورت ہے. لتبین للناس ما نزل الیہم، اللہ پیغمبر کو فرماتے بیان فرمائے. ان الذین یکتبون ما انزلنا من البینات والہدا، آئے ہیں جو لوگ کتاب اللہ اور سنت نبوی کے بیان کرنے میں کچھ چھپانے سے کام لے رہے ہیں، سخت سزا اور سخت لعنت اور وعید ایسے لوگوں پر فرمائی گئی. اس لیے طالب علم اور ہمارے جو فضلاء ہیں وہ غور و خوض سے اچھی طرح اس کو یاد کر لیں اور اسی طرح پھر بیان کر لیں. انداز اپنے اختیار کر لو. ہائے سمجھ اچھا نہیں چاہو آلو خرے ماں پتی بیارا روانے. پہلے ہی دن جا کے ممبر پہ سب لوگ مسئلے کے بدتی آیا مولا ممبر بانے کے ہستے ہوئے عالمان لکموں گا واقعی جہلان لگا تاسے نواتے کچھ رہ خرے بچیا ہم تا پتسل کا لگا چا جاہل نوے لیتے پڑھو بھئی رضر آلے کتے کس کو عالمان لکموں گا واقعی جہلان لگا تاسے اللہ کا جاستا تقریر گئے پیزنا یہ تو سب تقریر ویلا آسی دین شرمے اور بدنام ہے. میں نے آپ کو بتایا تو میں جب اس مسجد میں آیا تو مجھ سے پہلے مجھ سے بہت بڑے عالم، وہ اس وقت بنوری ٹاؤن میں استاد تھے کہ میں پڑھ رہا تھا وہاں، وہ یہاں تھے. اس کو اس لیے نکالا کہ آپ نے ممبر پر قومی اتحاد کے انتخابی نشان کی تائید کی. قومی اتحاد کا صدر کون تھا؟ مولانا مفتی محمود صاحب تھے. لہذا آپ سیاسی مولوی ہے، آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اور دوسرے ممبر نے کہا کہ میں نے خود سنا ہے کہ اس نے باقاعدہ مولانا شاہ اسماعیل کا نام لیا ہے ممبر کا، لہذا اس کو نکال دیا مجھے لائے. میں نے آنے سے پہلے نماز پڑھی، دعا مانگی، میں نے کہا یا اللہ امداد فرما. جب 3 مہینے گزرے، صرف 3 مہینے، تو میں نے یہاں جمعیت طلبہ اسلام کی یونٹ قائم کی اور اس میں 400 اسٹوڈنٹس صرف بلاک ون اور بلاک ٹو کے گئے. یہ مزمل مدثر یہ سارے اسی کے لوگ, 400 طلباء, اور یہاں ان کا دفتر قائم کیا. میں نے کہا تمہیں قومی اتحاد اور اس کا صدر دکھانا چاہتا ہوں. اور اگلا سال جب وہ دن آیا تو شاہ اسماعیل شہید کے نام پر جشن ہوا, تقویت الایمان پورے محلے میں تقسیم کی. اور جس شخص نے یہ سفارش کی تھی کہ اس امام نے شاہ اسماعیل کا نام لیا ہے, اس نے اس تمام جلسے کی گھر سے دعوت کی کفارے کے طور پر. لتبین للناس ما نزل الیہم, بیان ضروری ہے, بیان کا سلیقہ ہونا چاہیے. اور میں نے یہ طے کیا تھا کہ اگر میں اپنا مسلک نہ بیان کر سکا تو میں تنخواہ تو کیا یہاں رہنا حرام سمجھتا ہوں. الحمدللہ آج کوئی شخص مفتی محمود کا اور شاہ اسماعیل کا نام نہ لے تو اس کو یہاں لوگ مسلمان نہیں سمجھیں گے, تو اس میں ضرور بھیجتے ہیں کہ اتنے اتائے فی منصور کے جرنیلوں کا نام نہیں لے رہا. تو ہمارے ایک دوست تھے جو اس زمانے میں ہمارے بڑے معتقد تھے, وہی مجھے لے کے آئے تھے, وہی مسلکاً پکا موحد اور مضبوط مسلمان تھا. مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھانے کا سلیقہ دیا, میں مان گیا. اور وہ شخص جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس امام کو نکالے, اس کے بیٹے کو یہاں کے جمعیت طلبہ اسلام کا جنرل سیکرٹری بنایا. میں نے کہا تیرے باپ نے سفارش کی تھی کہ نہیں, تو بند. اور میں نے اس مولانا کو واپس لایا, میں نے کہا میں گھر جا رہا ہوں, آپ جمعہ پڑھائے. اور میں نے کہا آپ کو جتنی دیوبندیت آتی ہے وہ بیان کرے, کیونکہ میرے دل پر داغ تھا کہ ہمارے ایک بزرگ اور ہمارے مسلک کا محترم وہ بے آبرو ہو چکا تھا. میں نے کہا اس کی عزت یہاں بحال کرا کے چھوڑوں گا, ان کو مہمان خصوصی بنا کے یہاں لے آیا, اس کی صدارت میں جلسہ لے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, دکھا ہم کو, چلا ہم کو, رہنمائی فرما ہماری, استقامت عطا فرما ہم کو سیدھے راستے پر. بھائی وہ کون سا مسلک اور مذہب ہے کہ جو ایک اللہ کے وجود کا قائل ہے؟ وہ کون سا نظریہ ہے جو صرف اللہ کو پرورش کرنے والا اور روزی رساں مانتا ہے؟ وہ کون سا طبقہ ہے جو صرف اللہ کے رحمان و رحیم کا اعتقاد رکھتا ہے؟ اور وہ کون سی تنظیم ہے اور کون سے افراد ہیں جو ایک اللہ کے مالک و مختار اور روز جزا کے مالک ہونے کا ایمان رکھتے ہیں؟ اور وہ کیا طریقہ ہوگا کہ مدد بھی اللہ سے مانگی جائے اور عبادت بھی صرف اللہ کی جائے؟ فرمایا اس مسلک کا نام, اس مذہب کا نام, اس دین کا نام صراط مستقیم ہے. ہر راستہ جو سنت کا نہیں ہے وہ ٹوٹتا ہے اور کٹتا ہے. دیکھو یہاں سے کتنے راستے نکلے ہیں, لیکن ایک روڈ ایسا ہے کہ یہاں سے آپ روانہ ہو جائے تو پشاور پہنچ جائے, وہاں سے آپ چلنا شروع کر دیں تو غزنی پہنچے. یہ سیدھا راستہ ہے. اگر کوئی شخص پیمانی کی طرف چل پڑے تو راستے میں سمندر آ جائے گا, اگر یوں چلنے لگے تو راستے میں لانڈیو کا حیدرآباد آ جائے گا, اگر اس طرف چلنے لگے تو اسکاؤٹ کالونی آ جائے گی, راستہ ختم ہے آج. ایک ایسا راستہ کہ دنیا میں اس پر چل کر صرف ایک اللہ کی عبادت ہو رہی ہو اور اس پر چلنے والے صرف ایک اللہ سے مانگنے کے عادی ہو, اور وہ خدا کے سوا کسی اور کو مستعان اور ناصر نہ مانے, وہ صراط مستقیم راستہ. اہدنا الصراط المستقیم. آپ جب بھی کسی مسئلے کو بیان کریں گے تو اس مسئلے پر چلنے والے بھی بیان کرنے پڑیں گے کہ یہ لوگ ہیں. اللہ جب قرآن میں ذکر کرتے ہیں تو سات پیغمبروں کا اور اولیاء کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہی اعمال کیے. اور آپ جب کوئی پروگرام پیش کریں گے تو پھر کچھ لوگوں کی نشاندہی ضروری ہوگی کہ ان سے بچے آپ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, پروگرام خراب کرنے والے. جس پروگرام میں آپ مقتدا نہ بتا سکے اور جس پروگرام میں آپ پرہیز نہ بتا سکے, اس کا مریض آج بھی مرا کل بھی مرا, وہ کبھی شفایاب نہیں ہوگا. تو ایک ایسا پروگرام کہ جو ہمیشہ چل سکتا ہو, ضروری ہے کہ اس کا پلیٹ فارم متعین ہو. اہدنا الصراط المستقیم یہ عبادت اور استعانت کے لیے تعین مسلک ہے, جس کو مفسرین کہتے ہیں تسدید مشرب. بھئی آپ کا کوئی مذہب اور دین معلوم ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ پچاس سال گزرے اور پتہ نہ چلے کہ بھئی کس عقیدے کا. تو کہہ دے جی ہم سب کے ہیں, لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. قرآن نے اس کا نام رکھا ہے کہ جو سب کا ہے وہ مومن نہیں, یہ منافق ہے. مومن کا تو ایمان معلوم, اعمال معلوم, بزرگان دین معلوم, اس کے صغار معلوم, اس کے قاعدے اور ضابطے معلوم, اس کے لیے بیماریوں کے علاج معالجے کے طریقے معلوم, بیماری سے بچنے کا پرہیز معلوم, سب معلومات متعین ہوتی. اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم یہی ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ سے مدد مانگنا, یہ صراط مستقیم. صراط مستقیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, صراط مستقیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت مقدس. وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. کتاب و سنت کے مطابق جو چلنے لگا اس کی رہنمائی صراط مستقیم کی گئی. صراط مستقیم میں جس مسلک کی تعین ہو گئی ہے وہ مسلک اہل سنت والجماعت کا ہے. اہل سنت والجماعت, اور اس کے چار طبقے, انبیاء, صالحین, شہداء اور صدیقین. چار طبقے, چار اصناف ہیں, ان کے مقتدا انبیاء علیہ السلام, ان کے پہلے مقتدی صدیقین ہیں, دوسرے درجے کے مقتدی صالحین اور شہداء. بھئی انبیاء دین لے کے آئے, صحابہ نے تصدیق کی, امت اس سے بن گئی اور لوگوں نے اس پر جان چھڑی, تو صدیقین, شہداء, صالحین, وحسنا اولئک رفیقا, ان لوگوں کی مرافقت بہت زبردست. ذالک فضل من اللہ, یہ خدا تعالی کا فضل و احسان. اہل سنہ والجماعہ, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی پوری زندگی یہ سنت ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو جماعت تیار فرمائی توحید و سنت کی, وہ ول جماعت ہے. ول جماعت سے مراد جماعت و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث ما انا علیہ و اصحابی, اس میں ما انا علیہ سے مراد سنت ہے, و اصحابی سے مراد حضرات صحابہ. سنت قرآن کی تفسیر اور جماعت سنت کی تفسیر, اور فقہ اور حدیث ان کے دو سرچشمے ہیں کہ اگر قرآن کی تفسیر دیکھنی ہے احکام کی تو وہ فقہ ہے، اور اگر قرآن اور سنت کی پوری تفسیر دیکھنی ہے روایات میں تو وہ احادیث مبارکہ ہے۔ تو جماعت الفقہاء اور جماعت المحدثین یہ اہل سنت والجماعت کا بیج ہے، تخم ہے، اسی پر اہل سنت والجماعت کی عمارت کھڑی۔ عام طور پر کتب حدیث میں یہ سنن کی روایت اس قدر ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، امام محمد ابن عبد الکریم الشہرستانی نے الملل والنہل جلد اول صفحہ 13 17 11 نقل کیا ہے کہ قیل من ہم یا رسول اللہ، ما انا علیہ و اصحابی کون لوگ ہیں؟ قال ہم اہل السنہ والجماعہ۔ امام الاثر مولانا انور شاہ سے فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے علاوہ کئی اور اہل السنہ والجماعہ کے الفاظ حدیث میں نہیں ملے، لیکن محمد ابن عبد الکریم الشہرستانی من المعتمدین، وہ بڑے اونچے لوگوں میں سے۔ اہل السنہ والجماعہ جو عقیدہ اور عمل عبادت ہوگا وہ سنت کے مطابق ہو یا جماعت صحابہ کے کل نہیں کسی ایک فرد سے بھی اس کا تعلق ہو۔ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم پر سندن اور متنن کلام ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ حدیث درست ہے اور ثابت ہو چکی ہے۔ کسی ایک کتاب رجال میں جرح دیکھ کر کے احادیث کے مغزہ کو بیچ سے نکالنا علماء رجال کا کام نہیں ہے بلکہ اطفال کا کام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ ضلالت۔ جیسے قدیم زمانے میں یہود نے موسیٰ علیہ السلام کا راستہ چھوڑا تو وہ مغضوب ہو گئے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے راستے میں تبدیلی کی تو وہ ضالین ہو گئے۔ ہماری شریعت مقدسہ میں چونکہ قرآن کی علمی اور عملی تفسیر سنت ہے اور اس کی تشریح و توضیح صحابہ کرام ہے، تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے ان کو پکڑو داڑو۔ خوارج بھٹک گئے کہ انہوں نے علی و معاویہ اور ان کے متبعین کو برا کہا، معتزلہ بھٹک گئے کہ انہوں نے وحی کو عقل کا تابع کیا، سنت اور صحابہ پر اعتماد نہیں کیا۔ روافض بھٹک گئے کہ انہوں نے ائمہ اہل بیت کے علاوہ تمام صحابہ کی شان میں نازیبا کلمات کہیں اور ان سے اپنا اعتماد ہٹایا۔ یہی حال مرجیہ، قدریہ، جہمیہ، معطلہ، مجسمہ، کرامیہ اور تمام زوالہ اور ملحدہ و زنادقہ فرقوں کا ہے۔ ہمارے زمانے میں تین طبقے ہیں جو ضلالت کے نرغے میں آ چکے ہیں۔ ایک طبقے کا دعویٰ ہے عمل بالحدیث، اور وہ اپنے آپ کو کبھی اہل الحدیث اور کبھی سلفیہ کہتے ہیں۔ یہ جماعت کب وجود میں آئی ہے، ہندوستان میں انگریز کے آمد سے پہلے پوری دنیا میں ان کے اصول و فروع کا کوئی پتہ نہیں. کیونکہ قدیم زمانے میں اہل الحدیث ائمۃ الحدیث کو کہا جاتا تھا. تدریب الراوی میں اہل الحدیث کا احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین یہ اہل حدیث ہے. تو ائمۃ الحدیث ہے نا, حدیث کے ائمہ ہیں. کوئی ایسا مذہب دنیا میں ہو کہ جس نے صراحتاً کہا ہو کہ امام اور مجتہد یا اس کے فقہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایسا کسی نے نہیں. داؤد ظاہری اور ابن حزم نے بھی اختلاف تو کیا ہے لیکن ان کی امامت تسلیم کی, جیسے کہ محلہ سے ظاہر ہے. چنانچہ وجوہ بھی سامنے آ گئے کہ شوافی نے امام کی اقتداء میں مقتدی کے لیے فاتحہ کو ضروری قرار دے دیا مگر حنفیہ کی نماز کو فاسد نہیں کہا. یہی حال حنابلہ و مالکیہ کا ہے. ہم اہل سنہ والجماع, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ احناف جو امام کی اقتداء میں فاتحہ نہیں پڑھتے, لہم قدوہ من السنہ والحدیث, ان کا رہنما موجود ہے سنت اور صحابہ اور آثار. احناف نے امام کی اقتداء میں فاتحہ کو ضروری کہا لیکن شوافی کی نماز کی صحت کے ہم قائل نہیں, ہمارا ایمان ہے کہ ان کی نماز صحیح ہے. تو مجتہد کے متبع ہم اہل السنہ والجماع, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سنت کے کسی حصے پر بھی عمل ہو اور صحابہ کے کسی فرق سے بھی کسی کا تعلق اعتقادی اور عمل ہو, وہ فرقہ ناجیہ ہے, نجات پانے والا فرقہ ہے. یہ جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں یا سلفیہ, ان کے پیشوایان نہیں ہیں. اگر یہ کہے کہ ہم امام بخاری کے ماننے والے ہیں تو غلط کہتے ہیں, کیونکہ حدیث میں تو اس کی تاکید نہیں ہے کہ امام بخاری کو مانو. اور اگر یہ کہے کہ ہم مانتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں, کس کس مقام پر آپ مانتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں باب من اجاز الطلاق الثلاث, کہ تین طلاق تین طلاق ہے, اور اس پر تمام نقول پیش کیے اور خلاف میں ایک روایت نہیں لائے, اور آپ تین طلاق کے بعد لوگوں سے زنا کرواتے ہیں, ان کا نسب ناپاک کرواتے ہیں, ان کی نسل کو ہمیشہ کے لیے پلید کرا رہا ہے, تو آپ کس منہ سے کہتے کہ میں بخاری کا متبع ہوں؟ بخاری نے باب قائم کیا ہے, باب وجوب القراءت للامام والماموم سرا وجهرا فی السفر والحضر, اور آپ درجہ وجوب کے قائل ہیں. تو درجہ وجوب تو فقہا کا مستنبط ہے, بخاری خود فقیہ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری کا کوئی مذہب تھا مخصوص تو 100% غلط کہتے ہو, کیونکہ بخاری نے تمام ابواب کے تراجم قائم کر کے کسی ایک مذہب مختار کو ترجیح دی ہے, اور دنیا میں ان کا سب سے بڑا شاگرد امام ترمذی ہے, وہ جب بھی مذہب لاتے ہیں تو کبھی بھی بخاری کا نام نہیں لیا. یہ امام بخاری کے مذہب کا پتہ شاگردوں کو نہیں ہے تو تمہیں فیصل آباد اور گوجرانوالہ میں بیٹھ کے کہاں سے پتہ چلا ہے؟ وہ سألت محمد عن ھذا الحدیث, احادیث میں امام بخاری سے پوچھتے ہیں, ترمذی میں بار بار آ رہا ہے, لیکن کبھی بھی یاد رکھنا, خاص کر فضلاء جنہوں نے ترمذی پڑھی ہے وہ نوٹ کر لے کہ امام ترمذی نے دونوں جلدوں میں مذاہب کے اندر اسحاق کا نام, احمد کا نام, سفیان کا نام, اوزائی کا نام, اہل کوفہ کا نام سب ہے, لیکن کبھی بھی انہوں نے امام بخاری کا نام نہیں لیا ہے. تو یہ کہنے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا کوئی اپنا فقہی مذہب 100% غلط, اور بخاری اور سیاہ ستہ سے ناواقفیت پر مبنی. اب نیا مذہب بنایا جا رہا ہے ان کا، گھر بیٹھ کر بناتے ہیں اور پھر ان کو بزرگوں کے سر ٹوپتے ہیں. سوال یہ ہے کہ امام بخاری خود کس فقہ پر عمل کرتے ہیں؟ کوئی فقہ تو تھی نہیں. مثلا امام بخاری نے صلاۃ العیدین لایا لیکن نماز عید کا طریقہ نہیں ہے اس میں. کتاب الجنائز لے آئے ہیں لیکن جنازے کا کوئی طریقہ نہیں کہ شروع کس طرح ہوتی ہے، ختم کب ہوگی. تو امام بخاری صلاۃ عید پڑھتے تھے یا نہیں؟ انتقال بھی عید کے دن ہوا ہے. اور امام بخاری جنازے پڑھتے تھے یا نہیں؟ تو وہ صلاۃ العید اور وہ جنازہ کس مذہب پر پڑھتے تھے؟ فقہ کے مطابق پڑھتے تھے. تو اس بخاری شریف کو فقہ کی کتاب کہنا اور یہ سمجھنا کہ ہم اس سے دین لے رہے ہیں، یہ امام بخاری کے منشا اور ان کے منہج کے خلاف ورزی ہے. وہ تو احادیث کی کتاب ہے اور مختارات ہے ان کی، جو ان کو پسند آیا حدیث کے مطابق اس کو ترجیح دے دی. اس کو مقابلے میں لا کے کھڑا کرنا مذاہب کا، یہ لامذہبوں کا کام. پھر یہ بات بھی یاد رہیں کہ دنیا کے اندر بخاری کا کامیاب درس صرف احناف کے ہاں ہوتا ہے. غیر حنفی جماعت دنیا کے اندر کوئی بھی ہے اور پوری بخاری نہیں پڑھتے. ان کی بخاری جیسے ہماری عورتوں کی بخاری ہے. عورتوں کی بخاری کا پتہ ہے نا، آٹھ دس ابواب ادھر سے آٹھ دس ادھر سے، اور اس کے بعد ثالثہ اور ثانیہ والے مدرسین پڑھاتے ہیں. جگہ جگہ شیخ الحدیث نظر آتے ہیں. یہ شیخ الحدیث ہے، شیخ الحدیث ہے. کون سا شیخ الحدیث ہے؟ یہ عورت والا شیخ الحدیث. ثانیہ اور ثالثہ کے مدرسین شیخ الحدیث بنے ہوئے. وہ خویش تن گمست کرا رہ بری گنت، کیا ضرورت کی غلط نصاب بہن بنانے کی. اور عورتیں بھی واقعی کمکل ہے. ایک عورت کا خط آیا کہ جی یہ درجہ ذرا کم کر دے بنون کے نصاب کی، ہمیں کیا ضرورت ہے. تو میں نے کہا کل آپ لکھ دے گی کہ کتاب الاذان اور کتاب الامامت بھی فقہ سے اور حدیث سے نہیں خارج کرے، کیونکہ ہم کو نہ اذان دینی ہے اور نہ ہم کو امامت کرنی ہے. تو پھر آپ کہے گی کہ کتاب القاضی اور آداب المفتی والمستفتی یہ بھی نکال دیں. تو یہ تو آپ پورے اسلام کے در پہ ہو گئی. یہ کم عقل ناقصات و عقل و دین. دنیا کے اندر یہ ذوق تو طلب کا دیکھا گیا کہ وہ کہتے ہیں ہمارا نصاب بڑھاؤ، لیکن یہ خون نہیں دیکھا گیا کہ کوئی کہے کہ ہمارا نصاب گھٹاؤ. ہم نے جو پورا نصاب رکھا ہے تو پورے ملک کے مدارس کا مقابلے کا عزم کر کے رکھا ہے. ایسا نہیں رکھا ہے کچی جگہ بیٹھ کے نہیں طے کیا ہے. اللہ کا شکر ہے صدر الاسحاق حضرت مولانا سلیم اللہ خان سے دامت برکات تو ہم نے لکھ کے تائید فرمائی کہ باعث حوصلہ افزا. ٹھیک ہے اور مدرسے والوں کی مجبوریاں ہوگی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ بنات آئے، وہ خواتین آئے جو پورے دین پر ایمان رکھتی ہے اور پورا دین پڑھنا چاہتی ہے. کیسی افسوسناک بات ہے کہ بی اے اور ایم اے کے نصاب میں اور ڈاکٹری اور انجینئرنگ کے سلیبس میں کوئی کنسیشن نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے لڑکے اور لڑکی میں. لیکن اسلام کے ساتھ خود اسلام والوں نے کیا برتاؤ کیا. عورتوں کو حیض آتا ہے، ان کو نفاس آتا ہے، تو لڑکوں کو بھی غسل کرنا پڑتا ہے. پھر ان کے لیے بھی کم کر دے، فجر کی نماز معاف کرا دے. یہ عجیب بات ہے. اور ان کی شادی ہو رہی تو شادی عورت کی عورت سے ہو رہی، لڑکے سے ہو رہی، پھر لڑکے کے بھی نصاب گھٹاؤ. جن کو کوئی عذر ہو اور جن کو شادی کی زندگی ہو وہ جائے، لیکن شادی کرنے والی اور شادی نہ کرنے والی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ نصاب کے لیے مضر ہے کیا. قرآن تو کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. آپ سے پہلے جتنے پیغمبر تھے سب کی بیویاں تھیں اور سب کے بچے ہو رہے تھے. تو پیغمبروں کی جو بیویاں تھیں اور بچے ہو رہے تھے تو انہوں نے دین کا کام کم کیا تھا کیا یا چھوڑ دیا تھا؟ فلا حول ولا قوت الا بالله. کہتے ہیں کہ یہاں بنات کم آئے گی، ہمیں کثرت کی ضرورت نہیں، قلیل مقدار میں ہوں لیکن باصلاحیت.
بھیڑ بکریاں جب بڑھ جاتی ہیں تو چرواہے کا خود پتہ نہیں چلتا، اس کو لوگ بتاتے ہیں کہ آج آپ کی ایک بکری اس گلی میں رہ گئی، ایک بھیڑ اس کھیتی میں رہ گئی۔ مختصر سی تعداد، حضرت اقدس استاذ ہونا و شیخ ہونا، حضرت مولانا بنوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تعداد کی نہیں استعداد کی ضرورت، تعداد مت بڑھاؤ استعداد بڑھاؤ۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ تمام درجات میں اس سالانہ امتحان میں ہمارے ہاں بنات اول دوم سوم آئی۔ آپ نتیجے اجازت ہے ناظم صاحب سے دیکھ لیں، یہ کس قدر حیران کن بات ہے، جبکہ ہمارے ہاں اساتذہ ان کے ہاں جا کے نہیں پڑھاتے، لڑکوں کو بنون کو کمروں میں پڑھاتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر اور انٹرکام کا نظام ہے، یہ کوئی ایسے کھڈے میں نہیں آیا لاکھوں روپے اس پر خرچ ہوئے نظام کو اپنانے پر۔ کوئی لاؤڈ اسپیکر کمپنی ہم نے یہاں لگائی ہے کیا کہ ہم لگا لیتے ہیں، روزانہ ایک جل جاتا ہے دوسرا لگا، لیکن ان کی عفت پاک دامنی کے پیش نظر مجال نہیں ہے کہ اساتذہ وہاں جائے، اور اساتذہ کی بھی قیمتی اوقات محفوظ ہو گئے، ایک کتاب ایک دفعہ پڑھاؤ پھر دوسری دفعہ پڑھاؤ یہ آسان کام نہیں، یہ تو ایک قرآن کی شان ہے کہ سارا دن پڑھتے رہو۔ ایک ہی درس ہو لیکن نتیجہ خیز ہو، وقت بھی بچ گیا، عفت بھی محفوظ ہوئی، گھنٹے بھی کم ہو گئے، نصاب بڑھ گیا، آٹھ سالہ ہو گیا۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان سے دامت برکاتہم نے مجھ سے فرمایا کہ کراچی یونیورسٹی والوں نے بنات کے دورہ حدیث کی شہادت مانگی، تو فرمایا میں نے نہیں کی، کہ میں نے کہا اگرچہ میں وفاق کا صدر، اس لیے ہماری بہنوں کو اور بیٹیوں کو سکون قلب کے ساتھ اور سلج و صدر کے ساتھ سوچنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، اگر بھاگے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑا، ہمیں فائدہ ہے۔ بنون بہت، لیکن جو پڑھنے یہاں آئے تو ہمارے منہج پر آ کے سر رکھے، ہمیں عقل نہ سکھائے، ہمیں عقل سکھانے والے سب زمین کے نیچے چلے گئے، اب جو باقی ہے ان کو ہم عقل سکھائیں گے ان شاء اللہ تعالی۔ اور جب پورا نصاب پڑے گی خواتین تو ان شاء اللہ شکریہ بجا لائے گی۔ کتنی اچھی بات ہے کہ ایک خاتون نے پورا سہائے سکتا، بلکہ ہمارے یہاں سنن العلوم میں تو سنن نسائی، ابن ماجہ، موطا مالک، موطا محمد پورا ختم کراتے ہیں، خدا تعالیٰ نے دنیا میں لال مرجان کے نام سے ایک انسان پیدا کیا ہے جو یہ کام 1300 سال بعد انجام دے رہا ہے، ان کا مولانا کا وجود مختنم ہے، اس بارے میں واقعی اللہ کا ایک احسان ہے کہ صبح سے ان کا سبق ہی نہیں، زہر کے بعد خوب تازہ دم ہو کے اور چست ہو کے آ جاتے ہیں، پھر جو سنن و موتا ہاتھ آئی اس کو ختم کر کے چھوڑو۔ اگرچہ طلباء میں قدر اور شکر کم ہے، یہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، وہی نسائی اور نسائی، نسائی نسائی، نسائی کی دیوبند کے اندر بھی مستقل گھنٹہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے احسن العلوم کو عجیب طرح کرامات دیے، ہمارے ہاں شرمانی الاثار تحاوی کی دونوں جلدیں الحمدللہ، اور باقاعدہ ختم ہوتا ہے اس، جیسے میں چاہتا ہوں اگر اس طرح مولانا سب آسن پڑھائے تو میں اس کا ایسا ختم کرواؤں گا جیسے بخاری کا ختم ہوتا ہے، لیکن جس طرح خدا تعالیٰ نے مجھے پابند وقت بنایا دوسرا مولوی اس کا لحاظ نہیں کرتا، اور جو عالم اور استاد پابند وقت نہ ہو اس کے درس میں اثر نہیں ہوتا، اسی بھی بات ہے۔ لیکن اتنا شرف اور عز اللہ نے احسن العلوم کو عطا فرمایا، تحاوی کی دونوں جلدیں مکمل، میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی درسگاہ دکھاؤ جہاں مکمل، تحاوی کے ساتھ احناف کے مدارس میں جو سلوک ہو رہا ہے وہ نامناسب سلوک ہے، بالکل ظلم کا سلوک ہے، وہ میدان میں ایک ہی وکیل ہے حنفیہ کا، جو تمام کے تمام ائمہ حدیث کے تپیڑوں کا جواب دے رہے ہیں، اور جس کو تہاوی نے چوٹ لگائی وہ اٹھ نہیں سکتے اللہ کے فضل سے. لیکن قدر زر زر گرشنا صد قدر جوہر جوہری، قدر گل بل بل شنا صد قدر دل دل رالی. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. تو صراط مستقیم کی تعین میں تعین مسلک اور تسدید مشرب ہو گیا، اور ہم نے کہا کہ ہمارے سامنے تین جماعتیں ہیں جو دین کے دعوے دار ہیں، لیکن قرآن و سنت اور اصول اسلام کے پیش نظر جب ان کا محاسبہ کیا جاتا ہے تو وہ صراط مستقیم کے بجائے مغضوبین اور ضالین معلوم ہوتے ہیں. ایک جماعت اجتہاد اور فقہ کی منکر جماعت، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہے یا سلفیہ کہے جو چاہے گا، اصلاً وہ اجتہاد اور فقہ کے منکر ہیں. اور اہل الحدیث اگر اس حدیث کی وجہ سے ہے تو ہرگز نہیں ہے، نہ ان کے ہاں پورا نصاب ہے، نہ ان کے ہاں پورا درس ہے، اور نہ ان کے ہاں پورا عمل ہے. بھئی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ ان میں بیشتر کی داڑیاں نہیں ہیں. تو پیغمبر داڑھی والے تھے یا نہیں؟ یہ داڑھی مونڈتے ہوئے کیسے کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں؟ اور جو کہتے ہیں کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، ان سے پوچھو کہ پیغمبر جب نماز پڑھتے تھے تو سر ڈھکا ہوتا تھا یا ننگا ہوتا تھا؟ اور اگر سر ڈھکا ہے تو آپ پتہ کریں کہ یہ امام بخاری نے جو باب قائم کیا، باب و عمائم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللباس جلد ثانی میں، یہ باب صحیح ہے یا غلط ہے کہ پیغمبر کی کئی پگڑی ہوتی؟ یہ پگڑی پیغمبر صرف عید کے دن پہنتے تھے کیا، یا ہم وقت سر پر ہوتی؟ اور نمازوں کے دوران آپ کے عمل کیوں نہیں ہے اس پر؟ اہل الحدیث ہمارے بزرگ اور اس میدان کے شاہ سوار حضرت مولانا امین صاحب اوکاڑا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی حدیث کی تو تین قسمیں ہیں، صحیح، ضعیف اور موضوع. تینوں کو حدیث کہتے ہیں نا، الحدیث علی ثلاثۃ اقسام. یہ کون سے اہل الحدیث ہیں؟ صحیح والے ہیں تو آ جائے سامنے پتہ چل جائے، یا ضعیف اور موضوع والے ہیں؟ لگتا تو یہ کہ اہل الحدیث موضوع روایات والے. اگر صحیح حدیث ان کو ملی ہے تو مالک اور ابو حنیفہ اور شافعی احمد کو قرونی اولا میں نہیں مل رہی تھی. یہ جو بعد میں آئے کوئی نئی فیکٹری لگی ہے جس سے مال نکل رہا ہے کیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی طہارت سے لے کے صلات تک اور اعمال سے لے کے عقائد تک تمام معاملے میں احادیث صحیحہ کا انکار اور انحراف پایا جاتا ہے. اس لیے یہ بھی صراط مستقیم والے نہیں، اہل سنت والجماعت سے خارج. ایک جماعت ایسی ہے کہ جو صحابہ پر طعن کرتی ہے اور صحابہ تو کیا، انبیاء علیہ السلام کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا. مودودی جماعت، اور اس نے خلافت و ملوکیت میں 40 مقام پر حضرت معاویہ کو برا بلا اور 30 مقام پر حضرت عثمان کو ظالم اور مفسد کہا، اور پیغمبر فرماتے کہ اللہ اللہ فی اصحابی،
لا تتخذوهم غرضا من بعد، خدا کا خوف کرو، صحابہ کو کچھ مت کہو. اور میں آگے چل کر انشاءاللہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں وہ عبارتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو جس جماعت کے بانی کے عقائد میں انبیاء اور صحابہ پر طعن ہو چکا ہو، اس جماعت کو صراط مستقیم جاننے والے صراط مستقیم والے نہیں کہیں گے، یہ بھی ہٹ گئی ہے. اور ان نظریات اور عقائد کے پیش نظر اللہ جزائے خیر دے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کو، جنہوں نے آخری فیصلہ جواہر الفقہ میں کیا ہے کہ جو مودودی صاحب کے ساتھ دینی نظریات میں موافقت رکھتا ہو اس کی اقتداء میں نماز نہ پڑھی جائے. جواہر الفقہ فتوی بابت جماعت اسلامی. تو جن کی اقتداء میں ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی، وہ صراط مستقیم والے کہتے ہیں. تیسری جماعت جو اپنے آپ کو مسلمان، امام ابو حنیفہ کا فقی مقلد اور بزرگان دین کے ماننے والے کہتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بجائے خدا تعالی کے نیک بندوں سے، انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگتے ہیں، اور وہ سنت کے بجائے بدعت کرتے ہیں، اور وہ اپنی بدعات میں فقہ حنفی کے باغی ہیں اور غیر مقلد، جیسے میں نے احسن الاتر کے اخیر میں لکھا ہے کہ جن مسائل میں ہم سے اختلاف ہے ان مسائل میں وہ بھی غیر مقلد. اگر مقلد ہے تو لا کے دکھائیں. فاتو برہانکم ان کنتم صادقین. تو یہ تینوں جماعتیں صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اور اگر خدا تعالی نے توفیق دی اور زندگی نے وفا کیا تو میں ملک کی بڑی عدالت سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کروں گا کہ ان کو ان 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 وجوہ کی وجہ سے اہل سنت والجماعت نہیں کہا جا سکتا، اور ان کے ان 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 عقائد و نظریات کی وجہ سے یہ حنفی نہیں ہے، اور ان 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 آیات و احادیث صحاح کی وجہ سے یہ مسلمان نہیں رہا. اور اگر میں مر گیا ور بمیرے معذر ما بپذیر اے بسا آرزو کے خاک شدہ، تو شاید کوئی غیرتی آ جائے گا دین کا محافظ اللہ ہے، تاکہ ایک دفعہ دنیا کے اندر یہ تاریخ ثبت ہو جائے کہ فلاں دور اور زمانے میں ان کے ان عقائد کو عدالت عالیہ میں چیلنج کیا گیا، اور اگر اسلام نافذ ہوا تو مجھے فیصلہ کرانے کی ضرورت نہیں، اسلام پہلے دن ہی ان کو نکال دے، کیونکہ اسلام تو سب کچھ اللہ شناسائی سکھاتا ہے، اور یہ قبر پرستی اور درگاہوں کے پوجے کے پجاری ہے، اس لیے ان کا کوئی تصور موجود ہے اسلام میں نہیں. اگر موجود ہے اسلام میں کوئی تصور ہوتا تو ایک سورت ہوتی، اس کا نام ہوتا سورت القبور، ایک سورت ہوتی اس کا نام ہوتا سورت مقبرۃ ابراہیم علیہ السلام. وہ اور تو چھوڑو، زندہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں موجود ہے، کسی جگہ پیغمبر نے بدر میں، احد میں، خندق میں، حدیبیہ میں، فتح مکہ میں، غزوہ اوطاس میں، خیبر میں، تبوک میں، حجۃ الوداع میں وفات سے پہلے کہا ہے کہ اے عیسیٰ تھوڑا سا میری امت کا ذرا خیال رکھے. زندہ عیسیٰ آسمان پر موجود، جن کے بارے میں آپ متواتر فرماتے ہیں یوشکو ان ینزل فیکم ابن مریم، نزدیک ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے، حضرت خبر دے صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام العصر، امام الہند، اپنے دور کے ابو حنیفہ و بخاری حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد خاص مولانا مفتی شفیع صاحب سے وہ احادیث جمع کروائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بارے میں ہیں، اور اس کتاب کا نام رکھا ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. میرے خیال سے ختم نبوت والوں کو کہا جائے کہ وہ ہمارے درس کے فضلاء کو کم از کم ہدیہ بھیجے. میں ان کو کہوں گا، کل کہہ دیتے تو مولانا جمیل یہی تھے، لیکن اب بھی کہوں گا کہ یہ تمام فضلاء کے پاس موجود ہو. اور اس کتاب پر بلاد عرب کے محقق عالم اور ہمارا سرمایہ افتخار شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمت اللہ علیہ، جو اس ملک کے امین و کاڑا تھے، ان کے گران قدر تعلیقات ہیں. نور لنا نور، جس نے 1400 سال کا اسلامی عقیدہ سامنے لایا. تین طبقے جو آپ کے سامنے رکاوٹ ہیں. افغانستان میں کیوں اسلام نافذ ہوا؟ کہ یہ تین طبقے وہاں مغلوب کر دیے گئے تھے. اور ہمارے ہاں 52 سال گزرنے کے باوجود جتنی کوتھی ہے وہ تھی انکلو تھی چکم جو یہ خرگاڑے روان ہو مغل تو روان دے بمخ کے لانڑو بلکہ پشان روان دے، کیونکہ ہمارے سامنے رکاوٹ ہے، حوائل ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں مشرکین کے ساتھ گزارا کیا، لیکن جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے ان کی اور ہی اہل کتاب دونوں کی پٹائی لگا دی، کس کی پٹائی لگائی، اور پر اسلام نافذ ہو گیا. آپ حیران ہوں گے کہ ان کو اب تک عدالت میں چیلنج کیوں نہیں کیا گیا. اس کی دو وجہ، اپنے حضرات کی عدم الفرصتی. ان مسائل کے لیے تو مولوی فارغ نہیں، یہ ان کا کام ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں ایسے دیوانہ ہے، خواہ کیا کیا پڑھا تھا. وہ عقل مند اس کو سمجھتے ہیں کہ سب ایک ہے، وہ اس کو عقل، اور ہم اس کو پاگل پن کہتے ہیں. اللہ، ہمارے حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ نے ایک انٹرویو دیا تھا، صداقت اخبار اس زمانے میں بشیر رانا کی شائع تھی، مولانا غلام غوث صاحب رحمت اللہ علیہ کے معتقد تھے. تو اس جماعت کے ایک پروفیسر کراچی آیا اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کو شکایت کی کہ دیکھو حضرت بنوری نے نہیں ملتان گیا ان کے پاس، ہمارے بارے میں ایسا ایسا کہا. اس پر حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب میں کراچی آؤں تو تم وہاں آؤ، حضرت کی خدمت میں پیش کر دوں گا، لیکن اس مقصد کے لیے کہ آپ توبہ کریں گے اور اصلاح کریں گے اپنی. رہ گئی یہ بات کہ حضرت نے کچھ غلط کہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. فرمایا افسوس کہ ہماری سیاست کی وجہ سے آپ کو یہ توفیق ہو گئی کہ شاید میرا نظریہ اس میں کمزور ہے. فرمایا مولانا نے صداقت اخبار میں جو کچھ لکھا ہے اس سے 10 گنا زیادہ مجھے معلوم ہے تمہارے بڑوں کا حال. تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اب تک کیوں چیلنج نہیں کیا ہے؟ اس کی وجہ دو ہیں. ایک تو اپنے علماء کی عدم الفرصتی، فارغ نہیں ہے جو لگانا مور بڑا چاور تبھی تیل لشتے ویشتے کو خی بد تبھی وہ مور امڑا تھا دے لانو رکھ بد گوری جو لاہو کی ماں مر گئی تھی کمکل ہوتے بڑے تو کہا کہ بھئی اندھیرا ہے تیل نہیں ہے، کہا تیل تو ہے لیکن برے دنوں کے لیے رکھے. تو انہوں نے کہا ماں جو مری پڑی ہے یہ برا دن نہیں ہے، آج جلاؤ نا دیے کو. دئی اس گار میری ملین صاحبان کار کئی ریلوے کار کئی چندے کئی بار پیڑ چاپیرا سیٹان لچی لگے عائشل دلیل شریشی دے گا اچتی بیا رہا گفی ہے تو اللہ. ایک وجہ تو یہ ہے, اور دوسری وجہ مجھے امام اہل سنت محقق الاثر حضرت اقدس مولانا سرفراز خان سے بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ انہوں نے ارشاد فرمائی, میں خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوا تھا مشورہ کر کے, تو حضرت نے فرمایا کہ ججز جو ہے بڑے نااہل ہیں, نالائق ہیں بڑے. وہ اس طرح کہ آپ دلائل پیش کریں گے قرآن سے اور بخاری و مسلم سے اور تفاسیر سے, وہ سب عربی ہے ان کو سمجھ نہیں آئے, وہ پیش کریں گے ڈکوس لے بات و لایانیات اور بکواسات, وہ ہے اردو سب شائع ہے, تو جج کہے گا کہ یہ جو تم پیش کرتے نہیں تو عربی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی, اور یہ جو پیش کر رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے, اس لیے فی الحال ججمنٹ اسی بھی کرتے ہیں. ان کو روکنے کے لیے کوئی لابی نہیں ہے پاکستان. تو بعض ہمارے دوست ہیں جن کے ہم انتظار میں ہیں کہ وہ جج بنے, تو خدا تعالیٰ اس کو عزت دے جو اس مسئلے میں ہمارے ساتھ شریک ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا ہماری رہنمائی فرما. بھئی صراط مستقیم تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور وہ اسلام ہے, توحید کا مسئلہ کے سنت کا اتباع ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام ہے, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے, فقہ اور حدیث کا اتباع ہے, تو تحصیل حاصل نہیں ہے جیسے منطقی سمجھ رہا ہے, بلکہ یہ ترقی مزید ہے. جیسے آج آپ نے ہمیں صراط مستقیم عطا فرمایا ہے, خدایا آئندہ بھی صراط مستقیم پر ہم رہے, اہدنا لا تموتن الا وانتم مسلمون. بابا یہ ایک دن کی بات تو نہیں, یہ تو مرتے دم تک. ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون, چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ مرتے دم تک مومن رہنا, اس لیے مرتے دم تک خدا تعالی سے سیدھے راستے پر چلنا مانگنا. یومن فیومن اس کو ہم کہیں گے ازدیاد و ترقی فی الخیر. جیسے آپ درس میں ہیں تو کیا آج ہی بیٹھے ہیں کل نہیں بیٹھیں گے کیا؟ بھئی ایک کام کی تکمیل تک آدمی ساتھ رہتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اہدنا اس میں احتیاج العبد ہے اور تواضع ہے کہ خدایا ہم ہر دم ہر لمحہ ہر گھڑی صراط مستقیم پر چلنے کے محتاج ہیں. مسجد میں بھی عبادت صراط مستقیم کی ہو, گھر میں بھی حالات صراط مستقیم کے مطابق ہو, بازار میں اور دکان اور فیکٹری میں بھی ہمارے اخلاق صراط مستقیم والے ہو, میدان سیاست میں بھی ہمارا مسلک صراط مستقیم کا واضح ہو. اہدنا الصراط المستقیم, جو مفسرین کہتے ہیں اے ادمنا علیہ, ادمنا علیہ, خدا اس پر ہمیں مداومت عطا فرما. اہدنا, اگر ہدایت سے مراد ایرات الطریق ہو تو ٹھیک ہے, یا اللہ ان وسائل ان اسباب ان ذرائع خیر کے ہمیشہ نصیب فرما جو تیری طرف لے جانے والے, اور اگر یہ ایرات الطریق ہے تو خدا صراط مستقیم جو ہمارا منزل مقصود ہے وہ ہمیں نصیب فرما. ہدایت کی دونوں قسمیں جاری ہو سکتی ہیں, اگرچہ اللہ تعالیٰ کی شایع نشان ایرات الطریق ہے, لیکن بعض وسائل جن پر دین بنا ہے, جس طرح نبوت, جس طرح پیغمبر کی سنت جیسے وحی، یہ سب کے سب صراط مستقیم ہے. اہدنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا. انعام یافتگان، بھئی اللہ کو الہ مانتے ہو، رب مانتے ہو، رحمان و رحیم مالک مانتے ہو، معبود مانتے ہو، مستعان مانتے ہو. سات مقامات الوہیت کے بیان ہو گئے، الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت، معبودیت اور مستعان ہو. سات مقامات، سات مقامات پر چلنے والا صراط مستقیم پر چلے گا، اور سات مقامات پر چلنے والے شخص کو انعام ملے گا. وہ انعام کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا اتباع، صدیقین کی پیروی، صحابہ رسول، شہداء اور صالحین کے ساتھ موافقت، پہلا انعام جو مومن کو ملتا ہے وہ نیک لوگوں کا ساتھ ہونا ہے. یوسف علیہ السلام کو مصر میں حکومت مل گئی، لیکن دعا کرتے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، خدا دنیا اور آخرت میں کارساز آپ ہے، توفنی مسلما، مسلمان آنا موت نصیب فرما، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگ کا ساتھ عطا فرما. سلیمان ابن داود علیہ وآلہ نبینا الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جن اور انس بحر بر کی حکومت دیے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. دونوں بڑے پیغمبر یہی دعا، خدایا صالحین کا ساتھ نصیب فرما. چار جماعتیں ہیں، انبیاء اور ان کے صحابہ صدیقین اور فقہا اور محدثین، یہ شہداء ہیں، اور قیامت تک آنے والے مسلمان یہ صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اگر ان چار طبقوں سے کوئی چوک گیا تو وہ دو قسم کی تباہیوں میں پڑ سکتا ہے، یا مغضوب ہو جائے گا یا ضال ہو جائے گا. غیر المغضوب علیہ ولا الضالین. غضبہ کے معنی آتے ہیں، غضب یغضبو، ہیجان کا پیدا ہونا، جس کو آپ کہتے ہیں غصہ آنا. خدا تعالیٰ جب کسی پر ناراض ہو جائے اور غصہ ہو جائے تو اس سے رحمت اور مدد چھین لیتا ہے. اور ضلہ کے معنی ہیں گم ہونا، ضلہ کہتے ہیں گمشدگی کو. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن انشاد الضالۃ فی المسجد. صحیح مسلم اور ابو داود کی حدیث کے پیش نظر کہا گیا ہے کہ مسجد میں گمشدگی کا اعلان نہیں ہو سکتا ہے. ضلہ، انشاد الضالۃ، گمشدگی کا اعلان، اور مسجدوں سے ریڈیو پاکستان بنے ہوئے، اے فلاں کا گدا گم ہوا ہے، اے فلاں کا بچہ گم ہوا ہے، فلاں کی او مسجد نہیں ہے، ریڈیو پاکستان. اعلان تو ریڈیو پاکستان سے ہوتا ہے، مسجد سے تو قرآن و سنت بیان ہوں گے اور دین بیان ہوں گے. اور یہ وہ مسائل ہے جو اہل علم کے ہاتھوں مسکین ہو چکے ہیں. جو مسئلہ اہل علم کے ہاتھ مسکین ہو، اس مسئلے کی سرپرستی کی بہت ضرورت ہے. شروع شروع میں جب یہ میں یہاں آیا تو ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ ہماری کوئی چیز گم ہوئی ہے, ذرا مؤذن صاحب کو کہے کہ لاؤڈ اسپیکر کھولے. میں نے کہا آپ نے غلطی کی, وہ تو عالمگیر روڈ پہ ریڈیو پاکستان بنا ہے, یہ تو مسجد ہے. کہنے لگے نہیں نہیں مسجد سے اعلان ہوتا ہے. میں نے کہا توبہ, قیامت آ جائے گی لیکن میرے ہوتے ہوئے مسجد میں گمشدگی کا اعلان ہوگا. کہنے لگا منع آیا ہے. میں نے کہا منع نہیں, جو اعلان کرے بد دعا ہی ہے. من انشد ضالته فی المسجد, جو مسجد میں گمشدگی کا اعلان کرے, ترمذی مسلم ابو داؤد, فقولوا لا رد اللہ الیک, تم کہو کہ یہ چیز اللہ تمہیں کبھی نصیب نہ کرے. ان المساجد لم تبن لها, مسجد اس کام کے لیے نہیں بنی ہے. مسجد تو انما لذکر اللہ والصلاۃ وتلاوت القرآن, مسجد تو دین کے لیے. دئی با لاؤڈ اسپیکر کو لاؤ کی اے فلان کی مور رکشیہ, ہلے کہ رکشیہ رکشیہ تجھے دین نہ روک شو ہے. زان دا پارا اعلانوں کا تو اے خلق و زیر دین نہ روک شو ہے, دین دی روک شو بالکل. دا سے خدے غرق کے دا تنخواہ دا پارا اور دا خلق و دا پارا دے گئی تو معبود و مستعان ویلی مسئلہ نیچے بیان ہو رہا. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا, انعام یافتگان دین پر عمل کرنے والے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سنت طریقہ یہ ہے کہ جب بھی فاتحہ پڑھا جائے تو سننے اور کہنے والے آمین کہیں. حدیث شریف میں ہے, اس کے بعد جبریل آئے اور حضرت سے کہا کہ قل آمین یستجاب لک, حضرت آپ آمین فرمائیں, زبردست دعا ہے, دعا قبول ہو جائے گی. اس سے متعلق بات انشاءاللہ وقفے کے بعد کریں گے. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. چونکہ فاتحہ ام القرآن اور سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے, اس میں وہ تمام علوم موجود ہے جو قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے ہیں. قرآن کریم میں جو علوم بیان ہوئے ہیں وہ یا تو اللہ کی ذات کا علم ہے الحمدللہ, یا اللہ کے افعال کا علم ہے رب العالمین, یا اللہ کے اسماء و صفات ہیں الرحمن الرحیم, یا قیامت کے وقوع کا بیان ہے مالک یوم الدین, یا عبادت و استعانت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا دعا ہے اهدنا الصراط المستقیم, یا موافقین کا بیان ہے صراط الذین انعمت علیہم, یا مخالفین کا بیان ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حدیث شریف ابن مردوے میں اور دیگر مقامات پر وارد ہے. حافظ ابن کثیر نے کہا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ صحیح متن ہے کہ اس سورت کے اخیر میں حضرت جبریل نے آپ کو تاکید فرمائی کہ اب آپ آمین کہے, اللہ آپ کی یہ دعا قبول فرما لے گا. بہترین دعا اور شکر سورت فاتحہ ہے. آلوسی بغدادی نے روح المانی میں اس جگہ ایک شعر لکھا ہے, طالب علموں کی لطافت طبع کے لیے اس کو لکھواتے ہیں. لو لم تردنی لما نرجو ونطلبہ, لو لم تردنی لما نرجو ونطلبہ, من فیض جودک ما علمتنا الطلبا. کہ آپ نے جو ہمیں سکھایا یہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اگر دینا نہیں تھا تو دعا کا یہ طریق کیوں بتاتے؟ لو لم تردنی لما نرجو ونطلبہ من فیض جودک ما علمتنا الطلبا. اس لیے تقریباً دعاؤں میں الحمدللہ رب العالمین پڑھا جاتا ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ متعین ہے. اس فرق کے ساتھ کہ کبھی سورۃ فاتحہ وجوباً پڑھا جاتا ہے اور کبھی سورۃ فاتحہ تقدیراً اور حکمن پڑھا جاتا ہے، جیسے مقتدی امام کی اقتداء میں پڑھتا ہے. تو جن حضرات کی نظر ان روایات پر تھی جو عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے مروی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری مسلم ترمذی تمام کتابوں میں موجود ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس اطلاق کی وجہ سے صحابہ اور تابعین اور فقہا کی اور محدثین کی جماعت وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام کی اقتداء میں مقتدی بھی قرات کرے. لیکن فرق کیا گیا ہے کہ جن نمازوں میں امام بالجہر پڑھتا ہے جیسے مغرب عشاء اور فجر، ان میں مالک اور احمد رحمہم اللہ کے ہاں الگ تحقیق قرات نہیں ہے یا اختیاری ہے. چنانچہ حضرت بنوری معارف سنن میں لکھتے ہیں کہ وَتَفَرَّدَ بِهِ الشَّافِي فِي الْجَهْرِيَةِ، جہری نمازوں میں امام شافی جو فاتحہ پڑھواتے ہیں وہ اس میں اکیلے ہیں. اور امام شافی رحمت اللہ علیہ نے مصر تشریف لے جانے کے بعد یہ شروع فرمایا ہے. جب تک وہ مکہ مکرمہ میں تھے تو اہل مکہ اور اہل مدینہ کا عمل ترک فاتحہ خلف الامام تھا. وتمسک بہ الشافی بعد ما دخل مصر، 60 سال کی عمر میں مصر گئے. حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، وہ امام شافی کی 60 سالہ نمازوں کا کیا کرے. دو حدیثیں اور وارد ہیں، ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی مسلم اور مسند احمد میں، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھ رہا ہو تو تم خاموش رہو. یہ ابو موسیٰ اشعری کی ہے، صحیح مسلم اور مسند احمد ہے. وہو حدیث صحیح، امام مسلم فرماتے ہوئے اندی صحیح. اور دوسری روایت جابر ابن عبداللہ کی ہے، مسند احمد میں، ترمذی میں، تہاوی میں سلسلۃ الذہب کے ساتھ، من کان له امام فقرات الامام له قرات، جو امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قرات مقتدی کی بھی قرات ہے. جب احادیث معارض ہو تو مجتہد اور محدث کو اختیار ہے کہ وہ جس روایت پر عمل کرے. اس لیے قرات خلف الامام جیسے شوافی یا سریہ میں حنابلہ اور مالکیہ قائل ہے، اور فاتحہ خلف الامام کا سکوت اور نہ پڑھنا جیسے کہ حنفیہ اور جماہیر فقہ عراق قائل ہے. دونوں حق مبین ہیں. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ نہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. جب قرآن شریف پڑھا جاتا ہو وإذا قرئ عليهم القرآن جی تو خاموش رہو اور سنتے رہو. اس کے ذیل میں ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل نے اس آیت سے استدلال کیا ہے اور جابر کی حدیث سے کہ من کان له امام فإن قراءة الامام له قراءة. حافظ ابن کثیر کہتے وہ ہوا حدیث صحیح. امام ترمذی نے بھی اخیر میں ترک الفاتحہ خلف الامام لائے اور جابر کی حدیث نقل کر کے فرمایا ہے وہ ہوا حدیث صحیح. اگرچہ امام ترمذی ایک اور طریق لائے ہیں جس میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب الا ان یکون وراء الامام, لیکن حاصل دونوں کا ایک ہے. باقی مسئلہ اختلافی اور اجتہادی ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک دونوں امامان جلیلہ, وہ نہ پڑھنے کے قائل ہیں. چونکہ احادیث میں وعید بھی آئی ہے جیسے کہ امام محمد نے موطا میں نقل کی ہے کہ جو امام کے پیچھے پڑے اس کے منہ میں آگ, اس کے منہ میں پتھر. اس واسطے فقہاء عراق نے اور بیشتر فقہاء حجاز نے ترک الفاتحہ کو ترجیح دی. اس موضوع پر سلف میں دو بزرگوں نے کتابیں لکھی ہے, ایک امام بخاری نے جزء القراءات کے نام سے اور دوسری کتاب امام بیہقی کی ہے کتاب القراءات. امام بخاری کے رد اور قدحے سے پتہ چلتا ہے کہ حنفی امام کا غالباً امام محمد رحمت اللہ علیہ کا رد کر رہا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ بس کے ساتھ امام محمد نے بیان کیا ہے. اور امام بیہقی کسی حنفی عالم کا رد کر رہے ہیں نام لیے بغیر. حضرت شاہ سے فرماتے ہیں کہ اکثر ان کے ردود جو ہے امام طحاوی پر ہے. اور مسئلہ خالص فقہی اور اجتہادی تھا, یہاں تک کہ ہندوستان میں انگریز کی آمد پر جو جماعتیں پروان چڑھی ہے ان میں ایک جماعت یہ تھی جنہوں نے احناف مجاہدین کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے مساجد کے اندر افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی. اور جب لوگ مجاہدین سے متنفر ہو جائے کہ یہ ان کی نماز نہیں ہوتی تو ان کے ہمراہ جہاد کیسے کریں گے. اس طرح انگریز کو اس ہندوستان پر حکومت کرنے کے میں امتداد مل گیا. چنانچہ شمس الحق عظیم آبادی اور نواب صدیق حسن خان قنوجی اور میاں نذیر حسین دہلوی اور عبد الرحمن مبارک پوری جو ہندوستان کے اندر رؤوس ہے غیر مقلدوں کے, فقام الطائف فقام الطائفۃ من اہل الحق انتصارا لمذهبهم وردنا علیہ. چنانچہ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی نے یکے بعد دیگرے دو کتابیں لکھی ہے علمام اور غیث الغمام. اور حضرت گنگوئی نے اور حضرت مولانا عمر قاسم نانوتوی نے الدلیل القوی فی عدم جواز الفاتحة خلف الامام للمقتدی اور ہدایت المعتدی کے نام سے کتابیں لکھی. اخیر میں امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فصل الخطاب وغیرہ یکے بعد دیگر دو رسالے لکھے, ایک فارسی میں اور ایک عربی میں. ان کے شاگرد رشید اور ہمارے استاد حضرت بنوری نے معارف سنن میں اور پھر ایک مستقل رسالہ فصل الخطاب یا فصل الخصام کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے. پاکستان میں سب سے بڑی اور جامع کتاب اس پر حضرت مولانا سرفراز خان سے دامت برکاتہم کی ہے احسن الکلام کے نام سے, جو اس موضوع پر انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے. ہمارے مخدوم اور بزرگ مولانا امین سے رحمت اللہ علیہ کا تمام مسالہ وہیں سے ہوتا تھا. اتنی بڑی کتاب اس موضوع پر پوری امت میں کسی نے نہیں لکھی. مولانا کی نظر میں وسعت بھی ہے اور دلیل میں قوت بھی ہے اور تحریر میں شوکت بھی ہے, اور بیان کرنے میں اللہ نے سلیقہ اور اعتدال دونوں نصیب فرمایا ہے. موافق و مخالف دونوں کے موضوع سمجھنے کی بھی بڑی طاقت اللہ نے دی ہے. خلافیات سمجھانے کے گویا اس وقت کے امام ہیں. الفاروق میں سیرت النعمان میں شبلی مورخ نے لکھا ہے کہ امام اعظم کی خدمت میں ایک جماعت آئی کوفہ, اور انہوں نے حضرت سے کہا کہ ہم فاتحہ خلف الامام کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سب بات کریں گے یا تمہاری طرف سے ایک کرے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ایک آدمی کرے گا, باقی ہم سب سنیں گے. تو فرمایا کہ وہ ایک شخص جو بات کرے گا وہ تم مانو گے کیا؟ کہا ہاں کہ ہاں. حضرت نے فرمایا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے. انما جعل الامام لیتم به, یہی تو امامت کا مقصد ہے کہ امام پڑھے اور مقتدی خاموش رہے, کیونکہ متکلمین کا امام ہے امام صاحب. حرم شریف میں ایک غیر مقلد یا وہاں کا کوئی آدمی تھا نیک صالح, مجھ سے ملا, مجھ سے کہا کہ امام کی ابتدا میں فاتحہ کیسا ہے؟ میں نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے. تو کہہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. میں نے کہا پڑھنا چاہیے, نے کہا, میں نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, تلک بھی تلک. میں نے کہا لا حول کا پہلے جواب ہو جائے پھر اور باتیں بعد میں کریں. میں نے کہا شیخ کب پڑھنا چاہیے؟ کہنے لگے یا تو شروع میں پڑھ لے. میں نے کہا امام سے پہلے؟ انہوں نے کہا. میں نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس نے کہا جب امام سانس لے. میں نے کہا اگر سانس ہی نہ لے. میں نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. الضالین کے بعد تو پیغمبر نے کہا اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین, اور تم ہمیں آمین کہو, تم کہتے الحمدللہ رب العالمین. گویا کہ اس کا پڑا ہوا آپ دہرا رہا, تو یہ غلط پڑھائی ہے. تو مجھے کہتے ہیں کس وقت پڑھنے چاہیے؟ میں نے کہا بہتر یہ کہ نہ پڑھا جائے, وقت تو تم کو ہی معلوم نہیں. اگر یہ شرعی مسئلہ ہوتا تو آپ کو وقت معلوم ہوتا. میں نے کہا حرم شریف میں بیٹھے شیخ آپ ایمان سے کہے, اگر یہ دینی مسئلہ ہوتا تو اس میں حضرت کی رہنمائی نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کب پڑھتے تھے یہ تو بتایا. مجھے کہتا ہے میرے خیال سے آج سے چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کہا جب پڑھتے تھے تو کس وجہ سے؟ اللہ صلاۃ علیہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تو میں نے کہا اس میں تو مقتدی کا ذکر نہیں ہے, کیا آپ اس کو مقتدی کے ذمہ ڈال رہے ہیں؟ یہ منفرد کے لیے ہے, یہ امام کے لیے ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز جو ابوبکر صدیق کی اقتدا میں ہوئی، پہلے ارادہ نہیں تھا، طبیعت میں افاقہ ہوا، حضرت تشریف لے آئے. مسند احمد میں ہے کہ ابوبکر صدیق سورت فاتحہ مکمل کر چکے تھے، کیونکہ الفاظ اس طرح ہے کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من السورہ، حضرت آگے سورت پڑھنے لگے. اگر فاتحہ باقی ہوتا تو الفاظ ہوتے کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ، اور تقریباً اس پر صحابہ و فقہاء و مجتہدین کا اتفاق ہے کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے. جو شخص امام کو رکوع میں پائے اس کو رکعت مل گئی تو اس نے فاتحہ کب پڑھی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. سنن میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ کو بھی کہا گیا اور ایک روایت میں سلمان کو بھی، اقرأ بہا فی نفس کا، دل میں پڑھو. اور یہی بات سنن کبریٰ للبیہقی میں عبادہ بن ثابت، جو اس کے مدار الاسانید ہیں، ان سے شاگردوں نے پوچھا، احیانا نکون وراء الامام، ہم تو امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پھر فاتحہ کا کیا ہوگا؟ فرمایا اقرأ بہا فی نفس کا. فی نفس کا غیر مقلد کہتے ہیں کہ آہستہ پڑھو، تو کیا جہر کبھی کوئی قائل ہے دنیا میں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفس کا، یہاں پر تو جہر اخفا مراد نہیں، دل مراد ہے. یعنی تصور کرو، نماز میں اگر کوئی سب شتم کا تصور بھی کر لے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. نماز میں مختلف خیالات تصور کے درجے میں آتے رہتے ہیں، اس سے نماز کی صورت قضائیہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اچھے خیالات بھی آتے ہیں اور برے خیالات بھی. اچھا خیال جیسے عبادت کا خیال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں فوج کو تربیت دیتا ہوں، انی اجہز الجیش وانا فی الصلاۃ، انا اجہز الجیش، میں فوج کی صف بندی کرتا ہوں نماز کے دوران. کمانڈر ان چیف آدمی کے ظاہر کمانڈر کو در وقت یہ خیال ہوتا ہے. چنانچہ اس میں وہ مشہور بات کہ صراط مستقیم جو سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی، ایک اور عبدالحی ہے ان کے فوج کے قاضی ہے، وہ عبدالحی لکھنوی سے پہلے ہے، ان تینوں نے مشترک ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے صراط مستقیم. اس میں یہ لکھا ہے کہ نماز میں بیوی کے ساتھ مجامعت کرنے کا خیال آنا یہ بہتر ہے زنا کے خیال آنے سے. آگے لکھا ہے وصرف ہمت بسوئے او، نماز میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا، یہ بدتر ہے گاؤ خر کے خیال لانے. تو دیکھو پہلی عبارت غور کرو، نماز میں بیوی کے ساتھ مجامعت کا خیال بہتر ہے زنا کے خیال لانے. تو یہاں ہونا چاہیے تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا یہ بہتر ہے گاؤ کر بجائے بہتر کے وہاں بدتر چل گیا. یہ لفظ بہتر تھا تو بدتر ہو گیا.
یہ ایک جواب جو میرا ہے اس کو نوٹ رکھے آپ.
دوسرا جواب یہ ہے کہ اس قسم کی عبارت قابل اعتراض یہ ان لوگوں نے ڈالی ہے, بدعتیوں نے,
یہ بڑے چور, یہ ان کی ڈالی ہے.
اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں تو غنیت الطالبین پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب میں 48 فرقہ حنفیہ نعمانیہ وہ کس نے ڈالا ہے, وہ بھی تو مفترین و کذابین نے ڈالا ہے. اور الخصوص والحکم ابن العربی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں فرعون کو مسلمان و شہید کس نے کہا ہے, جیسے کہ میں پہلے تفصیلاً بتا چکا ہوں. اگرچہ عبارات اکابر میں حضرت مولانا سرفراز خان سے مجز اللہ نے ایک تفصیلی اور علمی جواب دیا ہے اور فرمایا کہ کسی اور کا خیال آنا یا لانا وہ عبادت نہیں ہے, کیونکہ اس کے ساتھ دل کو تعلیق نہیں ہے. لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا برا نہیں ہے, خیال لانا, کیونکہ عبادت صرف للہ وحدہ ہے. اس واسطے کسی نبی اور ولی کا خیال لانا یہ ٹھیک نہیں.
وہ ایک علمی جواب ہے عبارات اکابر حساول میں,
لیکن یہ بات جو میں نے درمیان میں کہی اسے یاد رکھو. سورت فاتحہ جب مکمل ہو جاتی ہے تو آمین کہنا سنت طریقہ ہے. یہ نماز میں بھی اور ویسے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو مفاخر دیے ہیں ان میں سے ایک آمین بھی ہے. اور آمین کیا اس بات کی نشانی ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے. آمین کیونکہ دعا ہے اور دعا میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, آیت تمام. اور پیغمبر کی دعا کا ذکر ہے اذ نادا ربہ نداء خفیا, سورۃ مریم ابتدا, کہ زکریہ علیہ السلام نے آہستہ دعا مانگی. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی, بہترین رزق قابل کفایت ہے اور بہترین ذکر آہستہ. بخاری میں حضرت امام عطا سے نقل ہے قال عطا آمین دعا. امام عطا فرمایا کرتے تھے کہ آمین دعا ہے, اور قرآن کہتا ہے سنت کے دیے کہ آمین کی دعا آہستہ مانگو. تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آمین آہستہ ہو. اور عجیب طرف تماشا کہ مالکیہ کے ہاں بھی آمین آہستہ ہے. اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الام جلد اول صفحہ 70 قال الشافی لا احب الجہر بالتعبیر, یہ عبارت بلفظی ہے. قال الشافی لا احب الجہر بالتعبیر, میں بھی بالجہر آمین پسند نہیں کرتا. میں تو شعبہ و سفیان کا اختلاف ترمذی میں فضلاء نے مفصل پڑا ہے کہ سفیان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مد بہا سوتو, اور شعبہ کہتے ہیں کہ اخفا بہا سوتو. آہستہ پڑھا ہے, وہاں ترجیح اور راجیح اپنے مقام پہ ہو چکی. ایک حدیث جو بہت مشہور ہے خود بخاری میں بھی ہے, یاد رکھنا کہ آمین بالجہر کے بارے میں امام بخاری کوئی حدیث نہیں لائے, ان کی صحیح سند پر کوئی روایت نہیں. اور جو حدیث لائے ہیں وہ یہ ہے کہ اذا قال الامام ولد والین فقولوا آمین,
تو امام نے وللضالین زور سے کہا ہے نا, تو ہم آمین زور سے کہیں گے, پھر تو فاتحہ بھی زور سے ہونا چاہیے. امام کا کام تھا زور سے فاتحہ پڑھنا اور آہستہ آمین کہنا, اور مقتدی کا وظیفہ ہے فاتحہ نہ پڑھنا یا ان لوگوں کے ہاں آہستہ پڑھنا اور آمین آہستہ کہنا. یا حدیث میں ہے اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمد فقول ربنا ولک الحمد, تو کیا ربنا ولک الحمد کا جہر ہوتا ہے؟ یا بخاری میں ہے اذا کبر فکبروا, تو امام تو اللہ اکبر زور سے کہتا ہے اور ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم آہستہ کہیں. اس طرح آمین کا آہستہ کہنا یہ زیادہ اہم مہم. من وافق تامینہ تامین الملائکہ, جن کا آمین فرشتوں کے آمین سے موافق ہوا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کی مغفرت ہو جائے گی, گناہ معاف ہو جائے گی. فرشتے آمین زور سے کہتے ہیں, سنتے رہتے آپ, فرشتوں کا آمین آہستہ ہے یا زور سے؟ تو من وافق تامینہ تامین الملائکہ ہم الحنفیہ, ہمارا آمین جو ہے یا غیر مقلد جاتا تھا آمین. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آمین آپ اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں یا پوری دنیا کی طرف سے پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے آپ پڑھتے نہیں ہیں, آپ کے لوگ بھی, اس لیے میں نے کہا کہ یوں کہو کہ سب کی طرف سے پڑھتا ہوں, تو یہ بدعت سے صلات نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہندوستان میں جب انگریز نے اس جماعت کو کھڑا کر کے اور ان سے مجاہدین کے خلاف جھگڑے کھڑے کروائے مسجدوں میں, تو ظاہر ہے لوگ لڑتے لڑتے کہیں عدالت میں کیس پہنچ گیا. اس میں انگریز جج بھی تھے اور سکھ جج بھی موجود تھے اور ظاہر ہے ہندو بھی. احناف نے دلائل قائم کی کہ آمین آہستہ ہے, اور ان لوگوں نے اپنے وہ غلط آفرینیاں پیش کی کہ نہیں زور سے. تو آخر میں ان ججز نے ایک ججمنٹ بھی کی کہ مولانا نے کہیں غیر مقلدیت کے بھیانک نتائج وغیرہ میں شائع کیے. وہ ججمنٹ اس طرح لکھی کہ اسلام کے اندر آمین بالجہر بھی ہے, جس کے بہت سارے ائمہ اور صحابہ اور تابعین قائل ہیں, اور آمین بالسر بھی ہے جن کے اکثر صحابہ و تابعین اور حنفیہ قائل ہیں. لیکن جھگڑا اس پر نہیں ہے, ایک اور آمین ہے, اس کو کہتے ہیں آمین بالشر. ان کا مقصد مسجدوں میں آمین بالجہر نہیں ہے, بلکہ آمین بالجہر کے بہانے شر کرنا ہے. اس کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے, اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. انہ لا یحب المعتدین, ان ظالموں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. اگر کوئی آمین بالجہر کرتا ہے تو یہ کہے گا نا امام نے پڑھا وللضالین, تو مقتدی نے کہا آمین, یہ جہر ہے آمین. اور اگر مقتدی یوں کہ آمین, گپوٹیشن والا, یہ کون سا آمین ہے بھائی؟ اور باتیں تو آپ اس طرح نہیں کرتے, اس ایک بات پہ اتنا زور دیتے ہیں, کہتے جی مسجد گونج جاتی تھی. تو مسجد نبوی بخاری میں ہے کہ وہ کھجور کی چھالیوں کی بنی ہوئی تھی, تو جھونپڑی کے اندر اگر کوئی آواز لگائے تو گونج بنتی ہے. شیشے یا پیتل کی بنی ہوئی تھی کیا؟ کانت لہم زجا. میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا, نماز کا وقت ہوا, نماز ختم ہو گئی, میرے ساتھ ایک مصری ہوگا کہیں گا, مجھے کہتے شیخ آپ نے آمین بالجہر نہیں پڑھا. کیوں؟ میں نے کہا آمین دعا ہے, وہ دعا آہستہ پڑھنا. کہنے لگے صحابہ تو اتنا زور سے پڑھتے تھے کہ مسجد گونج جاتی تھی. میں نے کہا سورت حجرات کے بعد بھی
یا ایو الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اس آیت کا کیا تقاضا ہے کہ نبی کے سامنے چیخ چیخ کی باتیں کریں اور آوازیں کسے، یا یہ کہ خبردار کہ پیغمبر کی آواز سے تمہاری آواز اٹھ گئی، اس میں تخفیف کیسے کرو گے نماز؟ اس کے لیے دوسری آیت یا مرفوع حدیث لانی پڑے گی، وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا سورت حجرات کے بعد اس بات کا کوئی تصور نہیں. ظاہر حضرت ایک فرد ہے اور آپ آمین کہتے ہیں اور آپ کے پیچھے صحابہ 100 کے قریب 200 کے قریب کھڑے ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ آمین، و اتنی گونج بن گئی ہے کہ جو مسجد اڑ رہی ہے بس چک جانے والی ہے. میں نے کہا ہذا لا یوافق القرآن. کافی دیر تک مجھے کہتے ہیں آپ کی جو پڑھو نماز میرے خیال سے نہیں پڑھتا. الحمدللہ. دعا کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اصل آہستہ ہے، تعلیم کے طور پر کبھی کبھی یا بعض الفاظ بالجہر آئے. آمین پر بھی طرفین کی کتابیں موجود ہیں جو تفصیلات دیکھنا چاہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو بالجہر پڑھتے ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں کہ بستر سے بھی اتباع سنت ہوتا ہے، اور جو لوگ بستر کے قائل ہیں جیسے ہم یہ مانتے ہیں کہ بالجہر بھی وارد ہے اور اس سے بھی سنت ادا ہوتی ہے، لیکن اولا و غیر اولا کی بات ہے. وہ جہر کو اولا کہتے ہیں اور ہم سر کو اولا کہتے ہیں. قرآن کریم اور احادیث ظاہر منطوق اور مفہوم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آہستہ کہنا زیادہ بہتر ہے، اس میں نماز کا سکون ہے اور بہت راحت ہے. سورۃ فاتحہ کے اخیر میں دو جماعتوں کا ذکر ہے جن سے بچنے کی تاکید فرمائی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک کو مغضوبین کہا اور دوسروں کو ضالین کہا، اور صحیح حدیث موجود ہے سنن میں بھی اور تفسیر ابن کثیر میں بھی اور ابن جریر میں بھی اور اوروں کے ہاں بھی کہ آپ نے مغضوب پر فرمایا کہ ہم الیہود، اور ضالین پر فرمایا کہ ہم النسوارا. اب سوال یہ ہے کہ یہود پر غضب کیوں ہوا ہے؟ تو قرآن کریم کی بعض آیات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، بقرہ آیت نمبر 89 اور 90، ان کے پاس خدا کی کتاب آئی تو مصدق تھی. وکانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، اور اس سے پہلے اس کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جب پیغمبر اور وہ کتاب آئے تو انہوں نے انکار کیا. فلانت اللہ علی الکافرین، خدا کی لعنت ہو ان نہ ماننے والوں کو. بے سمشترو بھی انفسہم، بہت ناکارہ چیز ہے اس کے بدلے میں یہ اپنے آپ کو بیچتے ہیں. ان یکفروا بما انزل اللہ بغیاً، کہ یہ انکار کرتے ہیں اللہ کے نازل کردہ کا ضد کر کے. ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل ایک بندے کو دیا. فباؤ بغضب علی غضب، یہ غضب در غضب کے مرتکب ہو گیا. وللکافرین عذاب مہین، بلکہ ایک اور آیت میں 3 دفعہ غضب آیا ہے، اور نصارا کو ضالین کہا ہے. سورۃ مائدہ آیت نمبر 77، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے کتابیوں دین میں تجاوز مت کرو، نہ حق باتیں نہ کرو. ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا، اور مت پرواہ کرو ان کے خواہشات کی جو بہک چکے ہیں پہلے اور بہتوں کو بہکا چکے ہیں. اور ضلوا عن سوائے السبیل، اور یہ بھٹک چکے ہیں سیدھے راستے سے. لئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک ما عصوا وکانوا یعتدون هم النصارى. یہ نصارا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہود میں کون سی قباحت آ گئی تھی جس کی وجہ سے ان پر غضب آیا؟ تو ایک توجیہ جو بہت مشہور ہے وہ تو اس طرح ہے کہ ان میں عدوان پیدا ہو گیا تھا اور عناد اور حسد بہت بڑھ گیا تھا. حسد کی آگ جب بھڑک اٹھتی ہے تو اس سے غضب پیدا ہوتا ہے, اور انہوں نے حسد اور وہ عدوان اور بغاوت وہ دین کے خلاف کیا ہے. تو فباؤ بغضب علی غضب, ان پر غضب در غضب آتا رہا. بخلاف نصارہ کے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ مسیح کے باب میں تفرید کی, جبکہ یہود نے افراد کیا تھا. افراد معنی زیادتی کرنا اور تفرید کے معنی تنقید کرنا. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہود کو مغضوب اس لیے کہا کہ ان کے ہاں انبیاء بہت مبعوث ہوئے بہت زیادہ, اور تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے سرکشی کا برتاؤ کیا, اور نسوارا تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے, تو اس لیے ان کا وہ راستہ وہ بھٹک گئے. ضال کے معنی ہیں راستہ بھٹکنے والا. تو مغضوب یہود ہیں کہ ان کے ہاں وحی کا نزول کثرت سے ہوا ہے. یہود میں عداوت اور جہالت, اور نصارہ میں محبت اور جہالت. اس وجہ سے قرآن کریم کی ایک آیت میں یہود کو نصارہ سے زیادہ خراب کہا گیا ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, کہ یہود اور مشرکین مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ دشمنی کریں گے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, اور وہ لوگ محبت میں قریب ہوں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. اگرچہ اس آیت میں مزید کلام بھی ہے جو اپنے مقام پر ہوگا انشاءاللہ. تو یہود تین وجہ سے مردود ہے, توریت کے انکار سے, زبور کے انکار سے, اور انجیل کے انکار سے اولا, اور رابعاً قرآن کے انکار سے. اور نصارہ ایک وجہ سے ملعون ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں انہوں نے تجاوز کیا ہے صراط مستقیم سے. غضب کا تعلق وہ عداوت سے ہے, اور ضلالت کا تعلق وہ محبت سے. چنانچہ ہمارے سامنے دو جماعتیں ہیں, ایک فقہا اور مجتہدین اور اولیاء راسخین کے بارے میں عداوت کا برتاؤ کرتے ہیں, وہ مغضوب کا منظر پیش کر رہا ہے, اور دوسرا طبقہ شروع ان کی جو ہوئی تھی وہ محبت سے ہوئی تھی. بدعات کی بنا محبت ہے, بدعات کی بنا محبت ہے, یاد رکھ. محبت میں آ کے انہوں نے بات سیدھے ایجاد کر لی, لیکن اب جا کر کے موحدین کے ساتھ اور متبعین سنت کے ساتھ ان کا برتاؤ غضب کا بھی ہے. کسی زمانے میں ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ جو غیر مقلد ہے انہوں نے دشمنی میں تجاوز کیا ہے اور بدعتیوں نے محبت میں تجاوز کیا ہے، اور وہ بدعتیوں کو ان سے احون سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں حضرت پر منکشف ہوا کئی مقامات پر کہ اب یہ دونوں کے حامل ہیں. یہود پر جو غضب ہوا ہے، انہوں نے حضرت مریم پر وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ مَلَا مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ مَلَا مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا حضرت عیسیٰ کی دشمنی میں مائی مریم پر بھی بہتان باندھے گئی. وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ پھر بڑے فخریہ انداز میں کہتے تھے کہ ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو موت کے گھاٹ اتارا. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ نہ یہ قتل کر سکے نہ سولی کر سکے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ خدا نے ان پر اشتباہ ڈالا. بَرْ رَفَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بالکل قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے. ایسی دشمنی، ایسی بغض و عداوت. تو دشمنی جب حدود شرع سے بڑھ جائے تو اس سے غضب پیدا ہوتا ہے، خدا کے غضب کا آدمی مستحق ہو جاتا ہے. حال ہی میں ان کا ایک بدنام زمانہ لقمان سلفی نے ایک پیغام دیا ہے دنیا بھر کے غیر مقلدوں کو، جو ہمارے دوست مولانا عبدالقیوم حقانی نے رسالہ ماہنامہ میں شائع کیا، کہ دنیا کے اندر بدترین فرقہ اور فتنہ وہ حنفیہ ہے، اور ان کے خلاف کام کرنا تمام کفار کے خلاف جہاد کرنے سے بڑھ کر ضروری ہے. اور آگے لکھا ہے کہ اگر فقہ حنفی پر پیشاب کر لے تو پیشاب پلید ہو جائے. ویسے ان کے یہاں پیشاب پاک ہے، یہی جو مطلب ہوا ہے. فقہ حنفی میں آیات، احادیث، صحابہ کے آثار، فتاوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اگر ہمیں کوئی کہے کہ غیر مقلد کی کتاب پر پیشاب تو ہم تو تھوکنے بھی نہ جائے سمجھتے، آخر اس میں آئے تھے اور حدیث تو آئے. اگر ہم سے کوئی کہے کہ بدعتیوں کی کتاب تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ یہ دیکھو یہود کا شاخصانہ، یہ یہودی کرن پائی گئی، تجاوز عن الحدود. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہے، یا اب بھی پوچھتے ہیں کہ شاید یہ قدر بہتر ہے، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی، تم نے قرآن و سنت کو سمجھا ہی نہیں. پیر بدیع الدین شاہ نیو سعید آباد والے نے ایک رسالہ لکھا ہے 8 صفحے میں، اس کا نام ہے امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اور اس میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کو امام سمجھنے والے حنفی کے اقتداء میں مسلمان کی نماز نہیں ہوتی. وہ رسالہ میرے پاس موجود ہے، جو چاہے میں دکھا سکتا ہوں، چپا ہوا رسالہ، اس کا نام ہے امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، غیر المغضوب علیہ. اور علم کا حال یہ تھا کہ ہمارا ایک ماسٹر پرائمری اسکول کا، جو خدا تعالی نے اس میدان کی برکت سے مجتہد فی المناظرہ بنایا، جب حضرت مناظرے کے لیے تشریف لائے تو پیر صاحب نے جو ان کے ہاں ہمارے حضرت بنوری کے پائے کے عالم سمجھے جاتے تھے، 116 صفحے پر مشتمل اتنی بڑی گڈی مولانا کی طرف پھینکی کہ اپنی شرطیں لکھو، میری شرط ہے یہ، اور لیٹے ہوئے تو حضرت نے انہی پر دستخط کیے اور کہا آپ کی شرطوں پر مناظرہ ہے، بیٹھ جائیے، کھڑے ہوئے
اور پھر حضرت نے فرمایا کہ پہلا حصہ جو مناظرے کا ہے وہ شروط کی صحت پر ہوگا کہ جو شرط کتاب و سنت کے موافق ہوگی وہ چلے گی اور جو شرط کتاب و سنت کے خلاف ہوگی وہ مسترد ہو جائے گی. تین گھنٹے کے مناظرے کے بعد مولانا کے پاس آئے اور کہا کہ مسلک اپنی جگہ لیکن دو باتوں میں ذہن صاف ہو گیا. ایک تو آئندہ حنفیہ کو بلا دلیل نہیں کہوں گا اور دوسرا کبھی یہ نہیں سوچوں گا کہ ہمارا مسلک صحیح حدیث پر بنا ہے. آج مجھے پتہ چل گیا کہ ہم بہت بڑی غلطی پر ہیں. یہ چار کیسٹ میرے پاس موجود ہیں جو بازوق آدمی چاہے اس کو کروا کے دے دیں گے. تو غضب کا تو یہ حال ہے. بخاری کی شرح جو ان کی چل رہی ہے تیسیر الباری, اس کے صرف مغازی میں 50 جگہ پر حضرت معاویہ کو خبیث لکھا ہے. وحید الزمان اور احمد بن حنبل کو اپنا امام کہتے ہیں, ہمارے امام نے کہا 50 جگہ معاویہ کو پلیت اور خبیث لکھا ہے. حالانکہ معاویہ صحابی ہیں جلیل القدر اور ابانہ میں ابو الحسن اشعری امام اہل سنت جو آخری کتاب ان کی الابانہ عن اصول الدیانہ ہے 187 صفحہ پر لکھا ہے کہ معاویہ پر تان کرنا یہ بدعتیوں کی نشانی ہے. شیخ شبلی فرماتے ہیں ما آمنا باللہ ورسولہ من طعن احدا من الصحابہ, جس نے ایک صحابی پر بھی اعتراض کیا وہ پیغمبر پر ایمان نہیں لایا. یہ اردو کی شرح جو چل رہی ہے لوگ دیکھتے ہیں. اور ایسی باتیں کہی گئی ہیں کہ میں ان ابتدائی نشستوں میں خاص کر جو ہمارے نئے دوست آئے ہیں پہلی مرتبہ تفسیروں میں بڑی نشستوں میں بیٹھے ہیں ان سے مجھے حیا آتی, اور خاص کر جو ہماری بیویاں خواتین بہنیں یہ درس قرآن سن رہی ہے ان سے بھی مجھے بہت حیا مانے. خیر کوئی موقع آ جائے گا اس دن بیان کی ضرورت زیادہ ہو جائے گی. چونکہ غضب کی وجہ سے یہود کے مزاج میں تین خرابیاں آئی. پہلی قباحت اتہام علی المصطفین الاخیار, اللہ کے نیک بندوں پر تہمتیں لگانا. چنانچہ غیر مقلد اپنے لوگوں کو یہ بھی پڑھاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی ماں کا نکاح نہیں ہوا تھا, آپ اندازہ لگائیں. باقاعدہ لکھا ہے انہوں نے. پہلا کام یہود کا اتہام علی المصطفین الاخیار. چنانچہ مائی مریم پر زنا کی تہمت. قرآن کہتے ہو بکفرہم و قولہم علی مریم بہتانا عظیما, اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھا. اور اللہ فرماتے و امہ صدیقہ, حضرت مائی مریم بڑی پاک دامن اور بڑی سچی بیوی تھی. جب مائی مریم معاذ اللہ زانیہ ٹھہری تو عیسیٰ علیہ السلام تو زنا کے تولد ہوئے نا, تو پیغمبر کو حرامی کہا یہود نے. تو نسل و نسب پر اعتراضات کرنا مصطفی نے اخیار کا, یہ انہوں نے یہود سے سیکھا. اس میں یہود کے خیال رکھے.
امام اعظم کی شان میں جو یہ نازیبا کلمہ کہا ہے یہ یہود سے لیا تو, اور جو لان تان یہود پر ہوا ہے وہ قیامت تک ان پر ہو. دوسرا کام ان کا کچھ ماننا اور کچھ نہ ماننا, یہود کی قباحت. تین قباحتوں میں سے ایک قباحت یہ تھی کہ وہ اپنی مرضی کی بات مانتے تھے باقی چھوڑتے تھے. افتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, آئے ہائے, افتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کچھ کتاب مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو, جو احادیث مجتہد اور فقی نے ان سے استدلال کیا ہے ان کے منکر ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. یہ بدترین خلائق یہود کا کام ہے. دو, اور تیسرا, بغیان, بغی میں بہت زیادہ تھی سرکشی. سرکشی و تکبر, بغیان بینہم, بغیان ایو نظر, بغی سرکشی اور عداوت, ہردرمی جسے کہتے ہیں. یہ تین قباحتیں یہود میں پائی گئی اور ہر قباحت کی وجہ سے خدا کا غضب آیا. تین وجہ سے, فباؤ بغضبنا على غضب. نصارہ میں بھی تین قباحتیں تھیں, ایک غلو, محبت کے بہانے مصطفی نے اخیار کو اپنے محل اور مقر سے بڑھانا, اور دوسرا احکام شرع میں کمی کرنا, اور تیسرا ایک دوسرے کو منع نہ کرنا برائیوں سے. یہ ضلالت کی نشانی ہے, اور یہ تینوں باتیں محبت سے پیدا ہو جاتی ہیں. محبت کی وجہ سے جس سے عقیدت و محبت ہو اس کو بڑا چڑھا کے دکھایا جاتا ہے. محبت کی وجہ سے دین پر عمل کم ہو جاتا ہے جب غیر شرعی محبت. بیٹا سے جب باپ محبت زیادہ کرتے ہیں تو فجر کے لیے نہیں جگاتے, کہتے ہیں بیٹے کی نیند خراب ہو جائے گی. جس مدرسے کے محتمم و منتظم زیادہ مہربان ہو وہاں جماعت کی نماز فجر کی اختیاری ہوتی ہے. کوئی آئے تو بہت اچھا, نہیں آئے تو اور اچھا. قرآن پاک اس کا ذکر کرتا ہے, لئن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم, چھٹے پارے کا آخر رکو, کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا, ان پر لعنت ہوئی ایک دوسرے کو برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے. آپ تعجب کریں گے کہ یہی قرآن جو آپ اور ہم پڑھ رہے ہیں یہی قرآن بدعتیوں کے آگے ہے. یحرفون الکلمہ موازیہ, وہ اس میں اور باتیں ڈال رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب مضمون شروع ہوگا تو انہوں نے کیا کچھ ڈالا ہے. تو تین قباحت یہود میں تھی جس کی وجہ سے وہ مغضوب ہوئے, اور تین قباحت نصارہ میں تھی جن کی وجہ سے وہ ضالین ہوئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے ان میں بھی یہ تینوں قباحتیں موجود تھیں. پہلی قباحت اتہام علی المصطفین الاخیار,
اللہ کے نیک بندوں پر تہمتیں لگانا. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا نام رکھا تھا نا مشرکین نے محمد کو مذمم کہتے تھے اور مسلمانوں کو صابئین کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اب یہاں دیکھیں ذرا, تقویت الایمان کو احمد رضا خان تفویت الایمان کہتا ہے. تفویت الایمان, فلا تنابزوا بالالقاب. اور دیوبند کے مسلک کے حضرات جو اصل طائفہ منصور اور اہل سنت والجماعت ہیں ان کو وہابیون کہتے ہیں, جبکہ وہابی عبد المحمد ابن عبد الوہاب النجدی پر جتنا رد دیوبند کے اکابر نے کیا ہے, 15,000 احمد رضا خان آ جائے اتنا رد نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ جانتا کیا ہے, اس کو کیا پتا ہے. حضرت امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فیض الباری جلد اول صفحہ 170 یا 171 فرماتے ہیں, اما محمد ابن عبد الوہاب النجدی فکان رجلا بلیدا قلیل العلم. بلید ناپو اثر ہے. جب یہ فیض الباری بلاد عرب میں شائع ہو گئی تو محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا پوتا یا پڑپوتا, وہ وزیر تعلیم تھا شیخ عبد الواسع, فیض الباری لے کے غیر مقلد پہنچ گئے, مغزوبین پہنچ گئے کہ یہ کتاب آپ یہاں شائع کر رہے ہیں, آپ کے دادا جان کو یہ باتیں کہی ہیں. کان رجلا بلیدا قلیل العلم یتسارع الی تکفیر المؤمنین ولا یقتحم ان یقع فی ھذا الوادی الا من یکون عارفا متقنا متقیزا بوجوہ الکفر واسبابہ. تو دیکھو مولانا انور شاہ کی کرامت. دیکھو شیخ عبد الواسع وزیر تعلیم نے غیر مقلد گروپ سے پوچھا کہ اس ایک عبارت کے علاوہ بقیہ کتاب کیسی, چار دن میں. اور انہوں نے کہا بے نظیر کتاب, بے مثال, بڑے علوم ہیں, بڑے کمالات ہیں, مگر آپ کے دادا جان کو گالی دی ہے. وہ تو علماء ہیں نا, وہ تو ان جیسے نہیں ہیں, مینڈک خور تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میرے دادا ایسے تھے تو صحیح کہا ہے, ان کا فرض تھا کہ انہوں نے ان کو کہا, اور اگر ایسے نہیں تھے تو چلو اس کتاب میں یہ ایک عبارت صحیح نہیں ہے, بقیہ کتاب 1,000,000 اور شائع کرو میرے خرچے میں, تقسیم کرو دنیا. چنانچہ آج تک فیض الباری وہاں شائع ہو رہی ہے الحمدللہ, اب بھی بیروت سے شائع ہے اور مکہ مکرمہ میں بٹ رہی ہے. سوال یہ ہے ان کی کتاب مولوی نذیر حسین دہلوی کی معیار الحق میں سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن وہ اردو زبان میں, اور معاصر صدیقی میں اور دیگر کتابوں میں ابن عبد الوہاب اور ان کے خلاف سب کچھ موجود ہے. اس وقت تو ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ وہاں یہ چیزیں کام آئے گی, اب وہ ساری کتابیں لپیٹ کے دبا رہا ہے. تو مشرکین مکہ میں بھی غضب کے وجوہ موجود تھے. پہلا کام ان کا تھا اتہام, تو انہوں نے بھی تہمتیں لگائی. دوسرا کام تھا کچھ ماننا کچھ نہ ماننا, تو انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عقیقے اور ختنے اور جنازے اور تدفین یہ سب سیکھا تھا, باقی عقائد و اعمال کا پورا بوچھاڑ کر دیا مشرکانہ. اور تیسرا کام ان کا وہ حسد تھا. حسد جیسے آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ تم سے سب سے زیادہ حسد کریں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین بھی، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. اور آگے چھٹے پارے کی آخری آیت جو پیش کی، اس میں یہود اور مشرکین دونوں کو مسلمانوں کا بدترین دشمن بتایا ہے. ایک جماعت اور پیدا ہو گئی تھی، اور وہ بظاہر مسلمان تھے لیکن ان کی محبت میں کمی تھی اور دعویٰ زیادہ تھا، اور وہ تینوں قباحتیں جو نصارہ میں موجود تھی، بڑھانا گھٹانا اور احکام میں کمی کرنا، اور تیسری وجہ کیا تھی؟ سب یہود کا وجہ ہے جی، ایک دو برائیوں سے منع نہ کرنا، عدم التناہی بینہم عن المنکر، یہ تینوں باتیں منافقین میں موجود ہیں. چنانچہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے، بقرہ کے پہلے رکوع میں جو اوصاف مومنین کے ہیں، یہ تو انعمت علیہم من امین ہے، اور ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله الى اخره، یہ مغضوبین ہیں کافر. اور من الناس من يقول سالذالين منافقین، تو فاتحہ کے اندر ان مضامین کا بیان ہے جو مضامین اب تفصیل کے ساتھ سورۃ بقرہ کے اندر آ رہا ہے. ان میں سے پہلا مسئلہ ہے الوہیت کا، دوسرا مسئلہ ہے ربوبیت کا، تیسرا مسئلہ ہے اللہ کے اسماء و صفات کا، چوتھا مسئلہ ہے اللہ کے اختیارات کا و تصرف کا، پانچواں مسئلہ ہے اللہ کے معبود مستعان کا، اور ساتواں ہے دعا کا اور مسلک کے تعین کا، اور آٹھواں ہے موافقین کا ذکر، اور نو میں ہے غلط لوگوں سے بچنا، اور دسویں میں ہے دعا. وآخر دعوانا الحمدللہ.